فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا
پیر صاحب ماشاء اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں، جیسے بھی آج بالخصوص پیر صاحب نے اخلاص کے حوالے سے فرمایا کہ چاہے ہم نعت خوانی کر رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں یا مصلح پہ کھڑے ہو کے امامت ہی کیوں نہیں ہے، تو اخلاص کی نیت بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر اخلاص کی نیت ہوگی پھر ہی ثواب ملے گا۔ تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ چاہے حضور کے یہ ولادت کے موقع پہ یا کوئی بھی نیکی کام جب بھی کریں گے انشاءاللہ اس کے اندر اخلاص کی نیت کر کے پھر ہی اس کو شروع کریں گے۔
امیر اہل سنت ہے، ان کا عمل جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق ہے، اور خصوصی طور پر وہ وکلاء کو انہوں نے ٹائم دیا ہے، وکلاء کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا، وکلاء کے خصوصی سیشن منعقد کروائے ہیں، وکلاء اس بات پر بڑے خوش ہیں کہ خصوصی ان کو ٹائم دیا گیا ہے۔
یہاں کا جو ماحول ہے، جیسے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، دین کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ، نیکیاں کرنے کا اور برائیوں سے رکنے کا، اتنا اچھا لگا مجھے، اتنا اچھا لگا کہ انشاءاللہ میں آئندہ بھی آ کے بیٹھتا رہوں گا ان کے بارگاہ میں۔
میں نے سب سے جو بہترین بات یہاں کی یہ سیکھی ہے، نماز سب سے ضروری ہماری نماز ہے، انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں 5 وقت کی نماز ادا کروں گا۔
الحمدللہ میلاد ایکسپریس ٹرین میں ایک دن میں مکمل قرآن پاک ختم کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشی میں پیارے اکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ بھیجنے کی نیت ہے۔ امیر اہل سنت علم نافع کی دعا فرما دیجیے۔
محمد کاشف عطاری چشتیہ کے علاقہ ڈارا والا سے، پچھلے دنوں امیر اہل سنت نے نا یہ 1500واں جشن ولادت کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ پورے پاکستان میں 1500 مساجد جامع مسجد میلاد کے نام پر بنائی جائیں، تو میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک ہم اپنے ڈارا والا میں نا جامع مسجد میلاد کے نام پر انشاءاللہ اسی مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اور اس میں میری تو خواہش یہ ہے کہ کاش کہ امیر اہل سنت آئیں ہمارے شہر میں، خود اس کی بنیاد رکھیں، تو کیا ہی الحمدللہ وہاں پر نظارے ہوں گے۔ ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے، اگر نہیں آ سکتے تو ہمیں دعاؤں سے نواز دیں، تو ہم تب بھی شکر گزار ہیں الحمدللہ۔
الحمدللہ اسکول ٹیچر ہوں اور بچوں کو پڑھاتا ہوں، تو بچوں کو میٹرک کے بعد درس انظامی اور حفظ قرآن میں مطلب بہت سے بچوں کو داخل بھی کروایا ہے، اور آئندہ بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ بچے جیسے میٹرک سے فری ہوتے ہیں تو ان کو درس انظامی میں جامعۃ المدینہ فضان مدینہ اس میں داخل کرواؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اسکول کے اندر مختلف طرح کے کورسز ہوتے ہیں، نماز کورس ہے، مدنی قاعدہ کورس ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی کروائے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی استقامت کے لیے دعا ہے۔
آج کے تاثرات بڑے مزہ آیا، ایک تو سائیں بھائی نے اپنے شہر میں مسجد فیضان میلاد بنانے کے عزم کا اظہار کیا، اور اسی ماہ میں ان کی سنگ بنیاد بھی یہ رکھ لیں گے۔ اللہ ان کی مدد کرے ان کے لیے، اور اللہ پاک ان کے مددگار بھی پیدا فرمائے، جلدی جلدی حقیقت میں سچ مچ فیضان میلاد مسجد نمازیوں کے لیے اوپن ہو جائے، ماشاءاللہ۔ اور ٹیچر کے تاثرات بھی بہت میرے لیے بہت پسند آئے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے کہ یہ بچوں کو دین کی ترغیب دیتے ہیں، کہ یہ مطلب بچے میٹرک کرنے کے بعد ادھر ادھر نہ بھٹکیں، سیدھے جامعۃ المدینہ کا راستہ لیں اور عالم دین بنے۔ سبحان اللہ، بہت پیارا ان کا یہ جذبہ ہے، اللہ پاک سارے ٹیچروں کو یہ جذبہ دے تو ہمارے تو بڑے دکھ دور ہو جائیں، علماء ہی علماء ہو جائیں، گناہ دم توڑ جائیں، نیکیوں کا دم دام اور نیکیوں کا سلسلہ اور بڑھ جائے، مسجدیں بھی بڑھ جائیں۔ اللہ توفیق دے، سب کو توفیق دے، اور بھی ماشاءاللہ بعض اچھے اچھے تاثرات سنے میں نے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے میں آپ تشریف لائے ہیں، اس میں اچھی نیتیں تو ہونی چاہیے کہ سب سے اہم نیت تو یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت کروں گا تو نیت کر کے اعتکاف کے بیٹھیں گے تو ثواب ملتا رہے گا جب تک مسجد میں رہیں گے. اور مزید شامل کرنے کے علم دین حاصل کروں گا یہ بھی ضروری نیت ہے کہ مدنی مذاکرے میں علم دین حاصل ہوتا ہے. ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, دوسروں کو اشارے کرنے, خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر, دیوار وغیرہ سے بلا وجہ ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک صلاۃ السلام وغیرہ پڑھ کر ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر سائیں بھائیوں سے سلام و مصافحہ کروں گا, حسب موقع انفرادی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. آج 1447 ہجری کے ربیع الاول شریف کی دوسری شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں, تو اس دوسری شب کی نسبت سے زیادہ درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2. بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, اب سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی درست دے پاؤں گی ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات موصول ہو رہے ہیں. علی شہزاد بھائی یہ سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو شافع امم کہا جاتا ہے, شافع امم کیوں کہا جاتا ہے, نیز شافع امم کا معنی اور مفہوم بھی ارشاد فرما دیں.
شافع, شافع معنی شفاعت کرنے والا, سفارش کرنے والا, امم جمع ہے امت کی, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں کی شفاعت فرمائیں گے, شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سوشل میڈیا پر ایک تحریر میں کچھ اس طرح سے لکھا تھا کہ مسائل پر بحث کے بجائے اگر حل پر زور دیا جائے تو گاڑی آگے چل ہی پڑتی ہے, آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟
واہ, بڑا پرمغز یہ ٹیکسٹ میسج ہے کہ مسائل پر کہ یہ کیوں ہو گیا اور کیسے ہو گیا اور کب ہو گیا وغیرہ, اس پر لین دین ہوتا رہتا ہے, اس کا حل کیا؟ اگر اس پر غور کریں کہ اب جو ہونا تھا وہ تو ہوا, ہم لوگ جو ہو گیا اس پر بڑی بحثیں کرتے ہوتے ہیں, جو ہونا ہوا تھا ہو گیا, اگر ہم اس کا حل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر اس تناظر میں ضرورتاً گفتگو کی تو ٹھیک ہے, مطلب خالی خالی فضول بحث ہوتی ہے, یہ کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جو مسائل حل طلب ہوتے ہیں ان پر اس طرح کی بحثیں کرنے کے بجائے اس کا حل پر غور کیا جائے, اس پر مشاورت کی جائے کہ اب یہ مسئلہ حل کیسے ہو. اب جیسے کہ مثال کے طور پر ہماری گلی میں گڑا ہے. اب یہ گڑا جو ہے یہ اس نے کیا تو گورنمنٹ یوں تو کے ڈی اے یوں تو ایم کے ایم سی یوں تو ایل ایم سی یوں, اور یہ مطلب افسران راشی اور پیسے کھاتے ہیں, گڑے کھود کے چلے جاتے ہیں, کوئی کچھ نہیں کرتا. اب یہ کرنے سے, یہ بھیسیں کرنے سے بنے گا کچھ بھی نہیں. اگر یہ سوچا جائے کہ یہ گڑا بھرے کیسے, ہم اتنی غیبتیں تہمتیں اور پتہ نہیں مطلب بربادیاں کرنے کے بجائے اگر ممکن ہو تو نہیں دو دو پانچ پانچ سو آپس میں جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالیں, یہ گڑے کو بند کر دیں, مسئلہ حل ہے. یہ حل کی طرف جانے کی بات نہیں. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ کہ جیسے کوئی کونسلر ہے یا ایم پی ہے, ان سے ان کی ترکیبیں یہ حضرات علاقوں میں یا لوگوں سے ملتے تو ہیں, مسائل بھی حل کرتے, کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے, اس طرح یہ کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ, میں نے نوٹ کیا ہے, یہ کر دیتے ہیں, اسٹریٹ لائٹ لگوا دیتے ہیں, بھائی اندھیرا بہت ہے تو یہ لگوا دیں گے, کوشش کی جائے تو. تو ان کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ یہ گڑا, سب سمجھتے ہیں کہ یہ گلی میں گڑا یہ تکلیف دہ, چاہے بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو مرد ہو عورت ہو, سب کے لیے یہ تکلیف دہ ہوتا ہے, یہ پانی بھرتا ہے, مچھر بیماریاں وغیرہ وغیرہ, تو یہ بھروا دیں گے. یا متعلقہ ادارے سے کوئی وفد مل کر یا کوئی ایسی سورس, مطلب بعضوں کی ایسی سورس ہوتی ہے, عموماً جانتے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی مشہور آدمی ہو نا وہ خالی چٹھی بھی لکھتے ہیں ان کو کہ یہ گھڑا ہے رہائے میں, ذرا ان کی باتوں کو دھیان سے سننا یا ان کی باتوں کو دھیان سے سننا. تو اس پر بھی مطلب یہ کہ وہ گھڑا بند ہو سکتا ہے, نہ کہ ہم اس پر رشوت کا الزام لگائیں, اس پر رشوت کی تہمت لگائیں, فلاں افسر تو فلاں یہ تو اس نے مطلب یہ کام کیا خراب کیا, گڑا کود کے چلے جاتے ہیں, بھرتے نہیں ہیں. یہ ہمارے یہاں اس ایک گڑا مجھے یاد آیا تو میں نے سمجھے آپ کو عرض کی, ایسے ہر مسئلے پر ہم لوگ مطلب بولا بولی کرتے ہیں, اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے, اتنے دن ہو گئے بلب فیوز ہو گیا ہے, کوئی بدلنے والا نہیں ہے, تو اب اس پر بحث شروع ہوئے, بلب کتنے کا ہے, اتنے کا, تو یار لگوا لو نا یار, کیا مسئلہ ہے یار, خود لگوا لو, پانچ سو کا, ہزار کا, پندرہ سو کا, دو سو کا, دو ہزار کا, کتنے کا ہے, یا تو خود لگوا لو یا پھر متعلقہ ادارے سے بات کرو. باہر ہم جو بحثیں کرتے ہیں اور مناظرے کرتے ہیں اور لین دین کرتے ہیں نا, یہ ان کو پتا بھی نہیں ہوتا جن سے متعلق یہ مسئلہ ہے, اور ان کے بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوتا, بلکہ بعض وقت عملے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ فلاں جگہ بلب فیوز ہو گیا ہے یا تار گر گیا ہے. تو یہ مطلب ان کو اطلاع کرنے سے یہ بعض اوقات بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور کر دیتے ہیں. یہ جو بھی کام سسٹم کے اندر ہوگا نا وہ مکہ مدینہ ہوگا, باقی سسٹم کے آؤٹ ہوگا تو وہ یا تو گناہوں میں ڈالے گا یا ہمیں فضولیات میں ڈالے گا. جیسے بہت سارے کام ہیں کہ ہم مطلب خود ہی کریں, لوگ کچرے محلے والے سب ادھر کچرے جمع کرتے ہیں, کے ایم سی یا ایل ایم سی یا فلاں یہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں. ارے بھائی تو محلے والوں کی میٹنگ کر لو یار آپس میں, جو معززین تو ہوتے ہیں نا محلے میں سمجھدار لوگ, کہ یار ہم کیا یوں نہ کریں کہ یہ کچروں کا کوئی ایسا انتظام کریں کہ یہاں کچرے نہ ہوں, اور فلاں کارنر پر یا جو مطلب یہاں کسی کا گھر نہیں ہے تکلیف نہیں ہے وہاں کوئی ایسا کچرا کنڈی لگوا لیں یا باکس لگوا لیں یا کوئی حل اس کا نکالیں. تو سوچ سمجھ کر بعض بہت سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, اگر مل کر مطلب حل نکالیں نا تو, بلکہ ایسی میٹنگ بھی ہو جائے نا تو ڈالنے والے بھی یہی لوگ ہوتے ہیں, ان کے گھر کے افراد ہی ہوتے ہیں کچرا, تو یہ سب مطلب ان کے سنبھل جائیں گے کہ کچرا کہاں ڈالنا ہے, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم لوگ یہ نہیں کرتے, یعنی کرنے والے نہیں کرتے کام, تو بولتے ہیں کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے. تو ہے یہی کہ کرنے والے کام کرتے نہیں ہیں تو پھر نہ کرنے والے کاموں میں اور بعض اوقات گناہوں میں ہم لوگ پڑ جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عزب جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا گھر میں اگر بیوی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں تو ہم اسے کیسے سنبھالیں, کیسے سمجھائیں تاکہ طلاق بھی نہ ہو اور گھر بھی صحیح چلے, ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
اس کے اسباب پر غور کریں کیسا کیوں ہو رہا ہے کہ بیوی کی وجہ سے ہی جھگڑے ہو رہے ہیں, کیونکہ اب تک تو یہ سنا تھا کہ تالی دعا سے بچتی ہے, ایک ہاتھ سے تالی دیکھو بچتی نہیں ہے, بچتی دو ہاتھ سے, ٹھیک ہے نا. تو خالی بیوی جھگڑے کرتی ہے, دیوار سے جھگڑے کرے گی, سمجھے چولہے سے جھگڑے کری, کیسے جھگڑے کرتی ہے, آخر کسی فرد سے ہی کرتی ہوگی. اس فرد کی رپلائی کا انداز کیا ہے؟ اگر فرد کی رپلائی کا انداز سامنے آ جائے گا نا تو شاید آپ اس کی بنیاد تک پہنچنے میں کامیاب اور اس کی بنیاد اکھیڑنے میں کامیاب ہو سکیں گے. تو ایک یعنی کہ فرد سے جھگڑا نہیں ہوتا, ایک فرد کسی سے جھگڑا نہیں کرتا. تھوڑا ٹھیک ہے بعض تیز ہوتے ہیں, اڑیل ہوتے ہیں, ضدی ہوتے ہیں, وہ الگ بات ہے, لیکن دوسرا بھی ایک اگر 100 ہے تو دوسرا بھی نہیں نہیں تو 50 تو ہوگا. تو یوں مطلب یعنی تھوڑا بہت حساب کتاب ہو جاتا ہے. تو اگر دونوں تھوڑا تھوڑا جھکے نا, ان کو مل کے سمجھائے, اگر ہم سمجھاتے بھی نا جاریانہ انداز میں, اس میں چڑے لا گئی ہے گھر میں, جب سے یہ آئی ہے ہمارے گھر کا امن پارا پارا ہو گیا, اب اس کو پتا چلے گا کہ یہ مجھے چڑیل بولتے تو یہ پھر چڑیل نہیں بھوتنی بن کے دکھائے گی, ایک بات ہے. اور جو فساد کرے گی تو پھر نانی یاد کرا دے گی, اگر واقعی وہ اگر کوئی خوشی لی اور ہوئی اس طرح کی. تو اس طرح میں ہمارے یہاں گھروں میں اس طرح کے میں نے ماحول کی معمولی سے عکاسی کی ہے, اسی طرح کے تقریباً ماحول ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب وہ خالی بیوی کو نہیں سمجھانا ہے, وہ سب کو سمجھانا ہے, وہ خود بھی سمجھنا ہے کہ میں کس طرح اس کو ڈیل کر رہا ہوں. جارحانہ انداز سے مسائل عام طور پہ حل نہیں ہوتے, حکیمانہ انداز ہو, مشفقانہ انداز ہو, تو بعض اوقات مسائل ایسے واہ واہ مکہ مدینہ ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ اب آوے گا ہوا بگڑا ہوا ہے, اخلاقیات تو خالی نام سنا ہے اس کا, اب اب صاحب اخلاق تو چلے گئے مزاروں میں, اب زمانے میں ہم جیسے لوگ رہ گئے جو خالی باتوں کے بڑے پکاتے ہیں اور جب پھرکڑی گھومتی ہے تو پھر ہٹ جاؤ, سمجھا, جو کرنا ہوتا کر گزرتے ہیں. اللہ پاک ہم کو اس نے اخلاق کی دولت عطا فرمائے. اگر پھر بھی کوئی بیوی ایسی ہے کہ واقعی وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے اس کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح دل آزاری ہوتی ہے, بلکہ اگر کوئی بات ایسی اس کے ساتھ پیش آتی ہے جس کی وجہ سے یہ گھومتی ہے اس کی اور جھگڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرے, اس پر غور کرے کہ میرے غصے کی وجہ سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں. غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ غصے میں کتنا اچھلتا ہے, اب کی اچھال تجھے کہیں جہنم میں نہ ڈال دے. واقعی غصے میں منہ توڑ دوں گا, سر پھوڑ دوں گا, مجھے کیا سمجھا ہے, اس طرح کی مطلب جو باتیں کرتے ہیں نا, تو کبھی ان کو سوا شیر ٹکر جاتا ہے نا, مہنگا پڑ جاتا ہے, شیر کا سوا شیر تو ہوتا ہی ہے نا. تو ایسی باتیں یا بڑے بول نہیں بولنے چاہیے, اور غصے پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے کہ جھگڑے بہت کرواتا ہے غصہ. جیل کے سریوں کے پیچھے عام طور پہ یہ خر دماغ لوگ ہوتے ہیں کہ پھر غصہ کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں تو پھر پولیس اٹھاتی ہے, ان کا غصہ ان کو مہنگا پڑ جاتا ہے, صحیح کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو غصہ اس طرح کے غصے جو ہیں یہ بہت مہنگے پڑتے ہیں. کس طرح؟ کہ جیسے جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہو, تو ایسوں کے لیے ایک الگ دروازہ ہے جہنم کا, جس سے وہ گزر کر جہنم میں جائے گا. اللہ پاک ہم کو اس بیجا غصے سے, اس کی نحوستوں سے محفوظ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مجھے نالو جنسار علی ابتاری ہے, مجھے تعلق سندھ جے شہر نشور فروز کا ہے. امیر سنت مجھے سوال یہ ہے کہ صلاحن جی دنیا کے اندر وڑی قیمت ہے, بعض اوقات ایک صلاح سب فائدن جو سبب بن جی ویندی ہے, لیکن کچھ مانو اڑا ہوندا جن کے صلاح مشورہ جن جو کو طریقو وغیرہ نہ ایندو آ, تو کو شخص اڑو چھا کرے جو ان کے صلاح جن دے اندر قابلیت اچی ونے. تمام بھی ایک صلاح کار شخصیتوں آئے تو تاہم صلاح کے بارے میں پانچ تجربہ بدھاؤ.
امیر اللہ سنت, آپ سے جو سندھی میں سوال کیا گیا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ صلاح یعنی اچھے آئیڈیاز کی دنیا میں بڑی ویلیو ہے, اور بعض اوقات ایک اچھا آئیڈیا کئیوں کے فائدے کا سبب بن جاتا ہے. اسلام بھائی کا پوچھنا کچھ اس طرح ہے کہ جو اتنے اچھے آئیڈیاز کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ ایسا کیا کرے کہ اس کو بھی اچھے آئیڈیاز آئیں اور وہ ترقی کرے. اور ان کا مزید کہنا یہ تھا کہ آپ خود ایک صلاح کار شخصیت ہے یعنی آئیڈیا پرسن ہے, تو آپ اپنے سوال سے کچھ تجربات ضرور شیئر کیجیے.
صلاح مشورہ, یہ تو خیر وہ حدیثوں میں اس کے فوائد بھی فضائل بھی بیان ہوئے, اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مشیر کہاں ہوگا, ان کے مشوروں پر تو آیتیں نازل ہوئی ہیں. تو اب ایسا مشیر ہو جو امانت دار ہو اور درست مشورہ دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو, اور جس میں یہ صلاحیت نہ ہو تو وہ کہ وہ کوئی غلط مشورہ دے گا تو پھر فساد ہو جائے گا, یہ بھی ہوتا ہے. غلط مشوروں سے بعض اوقات ایسے ایسے فسادات ہو جاتے ہیں کہ بس گھر برباد ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. کبھی بڑے لیڈر لوگ جو ہوتے ہیں یہ آپس میں غلط مشاورت کر کے وہ شہر کو یا ملک کو ڈبو دیتے ہیں. یہ مشورہ جو ہے یہ بہت اہم کام ہے, اور جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے, امانت دار ہوتا ہے, وہ اس کو عام نہیں کر سکتا. بعض مشورے ایسے ہوتے ہیں جو بہت پرائیویٹ ہوتے ہیں, جو کسی کو بتانے کے نہیں ہوتے. تو بہرحال یہ کہ یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے, اور ہر فرد میں واقعی یعنی کہ درست مشورہ دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی, اور جس سے مشورہ لیا جائے نا وہ جھوٹ بھی نہ بولے, جھوٹا مشورہ نہ دے, ورنہ یہ گناہگار ہوگا. دینے کی صلاحیت ہے تو دے دے, اور بعض اوقات مشورہ دینا واجب بھی ہوتا ہے. جس نے مانگا تو درست مشورہ دینا واجب ہوتا ہے. تو اس کی صورتیں ہوتی ہیں, جیسے کہ اسی کے مشورے پر یہاں یہ سارا نظام موقوف ہے, اگر یہ مشورہ نہیں دے گا تو کچھ کا کچھ ہونا ہو. تو اس طرح کی نوبت آتی ہے بعض اوقات, تو اب اس کو مشورہ دینا, جس سے یہ مشورہ دیا گیا ہے یہ واجب ہے کہ یہ مشورہ دے اور درست مشورہ دے. اور جب بھی مشورہ دینا ہے تو درست ہی دینا ہے. درست دینا نہیں آتا, سمجھ نہیں پڑتی, تو مزاد کر دے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا مشورہ دوں, غلط مشورہ نہ دے. اللہ پاک کرم فرمائے, انہوں نے سندھی میں سوال کیا تھا, یہ جواب مجھے سندھی میں دینا چاہیے, لیکن اتنی سندھی آتی نہیں ہے مجھے. دو چار جملے بول لیتا ہوں, وہ بھی سندھیوں کو ہنسی آتی ہوگی. ورل شوق ہے, بول دیتا ہوں تھوڑا بہت. مکھے سندھی کا نتی اچھے الا گھٹ سندھی اچھی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا میں اچھا مشیر ہوں, یہ آپ کا حسن زن ہی ہو سکتا ہے, واسطہ تو آپ کو شاید پڑھا ہی نہیں ہوگا. اب وہ کتنا اچھا مشیر ہوں یا ہوں, تو یہ تو جب آپ کو تجربہ ہوگا تبھی پتا چلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
تمام اذکار رسول کو رب الاول کا چاند مبارک ہو. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا.
باروی کنوں کا دل پہ چھا گیا, آ گئے نبی آخری نبی, نور سے سجا عرش کبریا, آ گئے نبی آخری نبی.
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ, اپنی نبی کی محبت, اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت.
شیخ عبدالحق محدث تیلوی فرماتے ہیں, جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات کو خوشی بنائے گا, اللہ پاک اس کو اپنے کرم سے جنت میں داخل فرمائے گا.
انشاءاللہ عزوجل ہم بھی 1500 کا جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے.
انشاءاللہ عزوجل
درود شریف پڑھیں گے اور نعت کی محفل سجائیں گے اور نیکی کی دعوت عام کریں گے. انشاءاللہ عزوجل 1500 کا جشن ولادت کی خوشی میں 15 پودے لگائیں گے, کیونکہ پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے.
باروی کا نور دل پہ جا گیا, آ گئے نبی آگے نبی.
تیرا میلاد کا موسم سنانا ہے, 1500 ماہ میں میلاد منانا ہے.
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا.
ماشاءاللہ, پیارے پیارے پھولیے سے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو باعمل عالم دین, مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور سب کو ماں باپ اور خاندان والوں کے ساتھ مل کر حج کی سعادت بار بار نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام فرحان ہے. امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے شک قمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا جو معجزہ ہوا، تو کیا یہ نظارہ ساری دنیا نے دیکھا تھا؟
اللہ اکبر. حضرت شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کے علاوہ دوسرے شہروں کے لوگوں نے بھی، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے، کہ اس معجزے کو دیکھا، شق القمر، چاند پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیرا تھا اپنے اشارے سے، نے کہ جب الابی قبیس پہ تھے تو چاند پر جب اشارہ کیا نا، ابو جہل نے بولا تھا نا، ابو جہل کے کہنے پر کہ مطلب معجزہ اس نے دیکھنا تھا، مگر بدبخت تھا اس نے، مطلب یہ ہر چیز کو جادو اور اس طرح بول کے یہ لوگ دفع ہو جاتے تھے جن کی قسمت میں ایمان تھا ہی نہیں. ان میں ابو جہل یعنی بہت بڑا کافر تھا، وہ ایمان نہ لایا، معجزے دیکھ کر بھی نہ لایا. تو بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا چاند کی طرف، تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، باقاعدہ واضح ٹکڑے ہو گیا. تو دوسرے شہروں کے لوگوں نے بھی اس کو دیکھا، یعنی تو یہ احادیث سے ثابت ہے کہ اس معجزے کو دیکھا، دوسری جگہ بھی دیکھا گیا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. چنانچہ حضرت مسروق جو تابعی بزرگ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہ معجزہ دیکھ کر کفار مکہ نے کہا کہ ابو کبشا کے بیٹے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں پر جادو کر دیا ہے. پھر ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ باہر سے آنے والے لوگوں سے پوچھا جائے کہ باہر کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ دیکھیں وہ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو معاذ اللہ تمام انسانوں پر نہیں چل سکتا. چنانچہ باہر سے آنے والے مسافروں نے بھی یہ گواہی دی کہ ہم نے بھی شق القمر دیکھا ہے، چاند دو ٹکڑے ہوا یہ ہم نے بھی دیکھا ہے. شفا شریف، حوالہ شفا شریف قاضی ایاز، جلد پہلی صفحہ 183. اچھا، مزید اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ دوسرے ممالک اور شہروں کے باشندوں نے اس معجزے کو نہیں دیکھا، تو کسی چیز کو نہ دیکھنے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ وہ چیز ہوئی نہیں؟ آسمان میں روزانہ قسم قسم کے آثار نمودار ہوتے رہتے ہیں، مثلا رنگ برنگ کے بادل، قوس و قزح، ستاروں کا ٹوٹنا، مگر یہ سب آثار انہی لوگوں کو نظر آتے ہیں جو اتفاق سے اس وقت آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں، دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے. حوالہ سیرت مصطفیٰ صفحہ 719. معجزہ شق القمر جو ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم مانتے ہیں الحمدللہ، وہ آیت مبارکہ میں تذکر ہے نا،
اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند شق ہو گیا.
یہ چاند شق ہونے کا معجزہ شق القمر کا تذکرہ جو ہے قرآن کریم میں بھی موجود ہے، اور مسلمان تو اس کی آنکھیں بند ہیں، سمجھے کہ آقا کا معجزہ چاند کیا ہے، میرے آقا چاہے تو آسمان دو ٹکڑے ہو جائے، زمین پرزے پرزے ہو جائے، میرے آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نے اللہ نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے. تو چاند بھرل اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تابو تواں تمہارے لیے.
اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تابو تواں تمہارے اثر کیا یہ تاب و دوا تمہارے لیے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا لوگوں میں جہاں علم ہنر اور دین کی باتیں پھیلا رہا ہے, وہیں ایک ایسی دنیا کا نقشہ بھی پیش کر رہا ہے جو حقیقت سے کوسوں دور ہوتی ہے. جسے جھوٹے خوابوں کی دنیا کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا. سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں لوگ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحات, مہنگی گاڑیاں, برانڈڈ کپڑے, لگژری سفر کو دکھا کر پیش کرتے ہیں. وہ تصویریں, ویڈیوز اور پوسٹیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اکثر زندگی کا ایک رخ پیش کرتی ہیں, ون سائڈ پیش کرتی ہیں یا حقیقت کے بالکل برخلاف ہوتی ہیں, بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں. وہ نوجوان جو روزانہ 3 گھنٹوں سے زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, ان میں ڈپریشن اور انگزائٹی کے خطرات 2 گنا ہو جاتے ہیں. 4,000 نوجوانوں پر کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق حضور, جن نوجوانوں میں اسکرینز کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی عادت پائی گئی ہے, ان میں خودکشی اور جذباتی مسائل کا شکار ہونے کا امکانات 2 سے 3 گنا زیادہ ہیں. حضور, آپ سے سوال ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ اپنے آپ کو جھوٹے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ریئل نہیں دکھاتے کہ میرا لائف اسٹائل بہت اونچا ہے. اس جھوٹے تاثر اور دکھاوے سے متعلق دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ حضور, اس پر دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ سوشل میڈیا پر دوسروں کی لگژری زندگی دیکھ کر اپنوں سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. جسے کسی نے اپنے بچے کی سالگرہ پر کچھ انوکھا تحفہ دیا یا اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بڑا کر کے دکھایا, اب ویڈیو دیکھنے والے کو توقعات بہت بڑھ جاتی ہیں دوسروں سے, اور وہ گھر کے سربراہ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی ایسا کریں گے. اس پر آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟
اللہ اکبر, یہ سوشل میڈیا پر تو اب یعنی کہ یہ چیز ہے تو یہ زیادہ بڑھ گئی, ورنہ ہے یہ سب پرانی چیزیں ہیں. ہم نے جو دیکھا ہے نا کہ جیسے کہ جب موبائل ہمارے یہاں آنا شروع ہو گیا, بہت مہنگا تھا, جس کے بعد موبائل ہونا یہ مطلب یہ فائنل کہ یہ پارٹی ہے, مالدار آدمی ہے, تو اس سے مانگ لیا موبائل, کہیں کسی کو امپریس کرنا ہے تو جیب میں رکھ لیا یا ہاتھ میں رکھ لیا, بھلے چلانا نہیں آتا. اور اس کے بعد اچھا بہترین قلم, بہت قیمتی پین, ایک سے ایک قیمتی پین آتے ہیں, لاکھ یا لاکھوں روپے والے بھی آتے ہیں پین, جن میں ہیرے ہوتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے سمجھے, ایسے پین, بہترین چشمے, بہت قیمتی چشمے, ہر وقت نہیں پہنے جاتے, وہ رکھے جاتے ہیں, بعض پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا اسی طرح بہترین لباس رکھیں گے. اب کسی پارٹی کے پاس جائیں گے تو وہ اس کو مطلب ہے کہ ان چیزوں میں یہ جائے گا تو سامنے والا جو ہے نا وہ یار بہت بڑا آدمی ہے. تو اس طرح مطلب یہ ترکیبیں یہ شروع کی ہم کو, مطلب سوشل میڈیا کا جب نام بھی نہیں سنا تھا نا, تب بھی مطلب اس ترکیبیں اس طرح کی سنی ہیں, دیکھی ہیں, بعضوں کو دیکھا ہے, مطلب کہ اس طرح یہ کرتے تھے, اب بھی کرتے ہوں گے. اب سوشل میڈیا آ گیا تو یہ کام سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں, رینٹا کار لیں گے, یہ بھی پرانی بات ہے, رینٹا کار لینا ہے اور کسی کے پاس جانا ہے تو اب اس کو کیا پتا یہ رینٹا ہے, وہ مطلب یار بہت بڑی پارٹی سے چمکیلی بہترین گاڑی میں آیا ہوا ہے تو آدھا تو وہ پہلے ہی مطلب متاثر ہو جائے. کسی کا بہت بڑا بنگلہ تھا تو شاید اس پہ کوئی بات ہوئی تھی میری کسی ملک میں, بولا یار ہمارا کاروبار ایسا ہے کہ اگر ہم چھوٹے مکان میں رہیں گے نا, پارٹیاں آتی ہیں نا ہمارے پاس, میٹنگ کرتے ہیں ان سے, تو وہ جب فلیٹ میں دیکھیں گے تو ہم سے سودا ہی نہیں کرے, بولے یار یہ دے گا کیا, اس سے کیا سودا ہوگا, بولا یار اس لیے ہم کو اتنا بڑا مکان رکھنا پڑتا ہے, تو جس کو بولے بوٹی ڈال کے بکرا کھینچ لینا. تو یہ ان لوگوں کو کرنا پڑتا, یہ سب اس میں واقعی یعنی کہ یہ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس دکھاوے سے نقصانات تو بہت ہیں, مثلا یہ کہ خود اپنا ضمیر جو ہے نا وہ کبھی جس کا ضمیر وہ ملامت کرے گا کہ یار اب کب تک لوگوں کو بیوقوف بنائے گا, ایک تو یہ بنا بیوقوف ہی رہا ہے اور لوگ بن بھی جاتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں چکروں میں, تو یہ ہے تو دھوکہ ایک طرح کا, کہ جبکہ اس کی نیت یہ کہ میں اپنا کو مالدار شو کر رہا ہوں مگر ہوں نہیں, پتہ ہے اس کو, تو یہ دھوکہ ہوا. اسی طرح وغیرہ وغیرہ جو بھی معاملات ہیں. دوسرا یہ کہ کبھی اگر یہ عام حالات میں ہوا اور یہ چیزیں ساری, اور کوئی پارٹی اسی طرح کی اس کے پاس آ گئی, یا کسی نے, اب تو حالات ایسے نا کہ اب اس کو مطلب یعنی کہ چمکیلی کار میں گیا تھا اور اس کے کسی آدمی نے دیکھ لیا کہ اب یہ ٹوٹی پھوٹی اسکوٹر پر جا رہا ہے اور اس کا بنا لیا سر یہ آپ کی پارٹی, اس سر سودا کینسل کر دے. تو اچھا اسی طرح مطلب یہ کہ جو دوسرے بیچارے دیکھتے ہیں یہ بھی نقصان ہے کہ ان کو جو ان کو سمجھ نہیں پڑتی, اتنی تجربات نہیں ہوتے تو وہ یہی سمجھے گا نا یار اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو دوسروں کے احساس محرومی یا احساس کمتری کا بھی یہ ایسے لوگ باعث بنتے ہوں گے. اور اس میں جھوٹ بھی بہت بولنا پڑتا ہوگا, جھوٹ کے بغیر اس طرح کے کام کہاں ہوتے ہوں گے, جھوٹ دھوکہ. تو یہ ہے مطلب اس میں بچنا بہت مشکل ہے گناہوں سے, تو اس لیے وہ ریئل ہونا چاہیے, دوسروں کو دھوکہ دینے کی نیت نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
یہاں وہ شعر آ سکتا ہے, سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے,
حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. لیکن یہ کہ دیکھو جیسا موقع جیسی ضرورت, نیت دھوکے کی نہ ہو. یہ جو میں نے صورتیں بتائی نا, یہ اس میں عام طور پہ لوگ دھوکا دیتے ہیں.
اس میں دو ہی طبقے, دونوں طبقہ کا آپ نے کہا, ایک تو وہ جس کے پاس ہے ہی نہیں اور وہ اس لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ چار چیزیں اپنے پاس ارینج کر کے رکھتا ہے, کبھی جاؤں گا تو دکھاؤں گا تو میرا یوں بھرم پڑے گا, لگے گا پارٹی ہوں یا یوں ہوں یوں یوں, اور مجھے بزنس ملے گا, پیسے ملے. اس طرح لوگ دھوکے میں آ بھی گئے اور ٹھیک ٹھاک لوگوں نے نقصان اٹھایا بھی, کیونکہ اس کے پیچھے چیک نہیں کر دیا. جیسے آپ نے ابھی بیان تو کر ہی دیا, لیکن اگر ہم یہ بھی ساتھ ساتھ اگر کہہ دیں کہ اگر اس طرح کا کوئی بندہ مل بھی جائے اور کوئی اس طرح آ بھی جائے, تو صرف اس کی ظاہری وضاحت کو دیکھ کر آپ جو 2-4-10 کروڑ روپیہ نے 50-100 کروڑ روپیہ ڈال دو گے, تو اس کے بجائے تھوڑا آگے پیچھے انکوائری کر کے کام کرنے میں کیا نقصان ہے. خالی ایک گیٹ اپ دے کر آپ نے سارا ہاں کر دیا, بعد میں پتہ چلے. لیکن حضور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن کے پاس ہے اور وہ رکھتے ہی ہیں, ان کے پاس ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں دکھانا ہے, ان کا پتہ ہے کہ یہ نہیں دکھائیں گے تو لوگ بولیں گے کیا یار اللہ نے اتنا پیسہ دیا, پھٹیچر کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے. تو ایک یہ الگ طبقہ ہے کہ جو پھر اپنی پوزیشن ان کی ہے ہی ایسی, تو وہ گھڑیاں یہ ساری چیزیں وہ اس انداز کی رکھتے ہیں, تو ان کا شاید مقصد دھوکہ دینا نہیں ہوتا, وہ ہوتے ہی اسی طرح ہے کہ ان کے پاس کمی بظاہر نہیں ہوتی.
جی جی, مطلب صورتیں جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کمی تھی, سادگی پھر بھی اچھا, لیکن جب باہر کے وفود حاضر ہوتے تو عمدہ لباس, جمعہ عید عمدہ لباس. اس طرح بزرگان دین کے بھی بعض واقعات ملتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے, انہوں نے ایک بار عمدہ لباس پہنا تھا, تو کسی نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا آپ ویسا لباس, تو آپ نے کوئی سا موقع ہوگا نہیں جیسے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ لباس ضرورتاً استعمال فرماتے, تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر ڈالا اپنے گریبان کے اندر, انہوں نے کہ دیکھو اس کو کیا ہے, دیکھو خردرا اندر. تو آپ نے فرمایا کہ حضا للخلق هذا للحق, جو میرا اندر کا لباس ہے نا وہ حق کے لیے, اور یہ جو ہے نا ظاہر بین لوگوں کے لیے. تو یہ نا علماء اگر بالکل پھٹیچر والا لباس پہنیں گے تو ان کو کوئی کھڑا بھی نہیں رکھے گا, ایسا کوئی بات بھی نہیں کرے گا. تو ان کو علماء کو ایسا لباس پہننا ہوتا ہے کہ جو علماء کی شان کے لائق ہو, پھر ماحول پھر بولنا جیسا دیس ویسا بھیس, سمجھے, تو جیسی وہاں کی مطلب ہے کہ رہن سہن اور تہذیب ہو اس سے بھی باہر نہیں ہونا ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ واجبی سا لباس ہو کہ جس سے لوگ علماء سے آئیں گے تو مشورہ کریں گے, مسئلہ دریافت کریں گے, ان کا احترام کر کے قریب آئیں گے, ثواب کمائیں گے, دین حاصل کریں گے. یہ مطلب جیسے کہ مثال دی میں نے, اسی طرح مطلب یہ کہ جو مالدار کا آپ نے مثال دی, یا جو مطلب ہے قربانیوں میں بھی شاید میں نے یہ مثالیں دی ہے کہ وہ بہت اربوں پتی ہو اور اب یار مطلب وہ ہڈیاں نظر آ رہی ہوں, ایسی وہ بچیا لے کے کھڑی کر دے گھر کے باہر, تو لوگ کتنا برا بھلا بولیں گے, کنجوس مکھی چوس ہے یار, اللہ نے اتنا دیا رائے خدا میں, یہ بچیا لگ گئی ہو تو یہ ہڈ پنجر ہڈیوں کا ڈھانچہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, یا دبلا پتلا بکرا لا کے مطلب باندھ دیا, یا باتیں کریں گے. تو ان لوگوں کے تانوں سے الگ وہ ہے قربانی کے لائق لیکن لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے. تو ان لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اس کو ایسا واجبی سا جانور لینا چاہیے اور اس میں اس کو ثواب ہی ملے گا. اگر ریا کی نیت نہیں ہے, دکھاوے کی نیت نہیں ہے, بلکہ ان کے شر سے بچنے کی نیت ہے, تو اچھا عمدہ جانوروں کے چار آدمی بولے کہ نہیں یار پیسے والا ہے ماشاء اللہ, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو لباس, غذا, شادی ہے آپ کے یہاں, اربوں پتی آدمی اور دال چاول کھلا دو, پھر باہر نکل کے دکھاؤ گھر سے جو اشر ہوگا نا آپ کا عوام میں, تو پھر یہ کہ ہم ان کو ہم یہ نہیں کہیں گے آپ دال چاول کھلاؤ. کوئی مان سمان مطلب یعنی کہ غذا ہو ذرا یوں لوگ بولے کہ نہیں یار ہم نے کھانا کھایا, تو جیسا موقع مطلب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار فضائل و خصائص بھی عطا فرمائے ہیں,
اور ایسے فضائل و خصائص عطا فرمائے ہیں جو کسی کو بھی نہیں ملے اور نہ ہی ملیں گے.
اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں کوئی کمی نہیں اور خصائص تو اتنی زیادہ ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا.
انہی خصائص میں سے ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کثیر الاسماء یعنی بہت زیادہ ناموں والا ہونا ہے.
ویسے تو عام طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 99 نام بیان کیے جاتے ہیں,
لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 99 نام نہیں ہیں.
حضرت امام احمد کستلانی اور حضرت امام محمد زرکانی رحمت اللہ علیہما نے اپنی اپنی کتابوں میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 800 سے زیادہ نام بیان فرمائے ہیں,
اور ہمارے اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 نام پاک ملے,
اور آپ رحمت اللہ علیہ خود ہی فرماتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ناموں کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے.
حور و غلمان و جناح کیوں نہ ہو میرے مشتاق,
ہے وظیفہ میرا اسماء رسول عربی.
پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ
نام تو ایک یا دو ہوتے ہیں,
تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ نام کیسے؟
شان بھی تو بہت بڑی ہے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو یہ اللہ پاک کی عطا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تو 800 اور 1400 اس میں بھی حسر نہیں ہے, یعنی اپنی اپنی انہوں نے تجربات بیان کیے کہ مجھے اتنے پتا چلے, وہ مجھے اتنے پتا چلے, لیکن اللہ ہی بہتر جانتے جانتا ہے ان کی شان کتنی بلند ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صاحب قرآن جنہوں نے قرآن جس نے قرآن نازل کیا وہ رب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مدح خواہ ہے, تعریف بیان فرماتا ہے. تو جب جس کا تعریف کرنے والا خود رب ہے تو اے رضا یہ ممکن ہی کب ہے کہ تم ان کی تعریف کا حق ادا کر سکو, تعریف بیان کرنے کا حق ادا کر سکو. تو یوں مطلب یہ کہ پھر ہر زبان میں الگ الگ نام ہے. اب جنہوں نے جو بزرگ عربی جانتے تھے انہوں نے عربی میں 800 نکالے, اعلیٰ حضرت 1400 کی بات کی, اور اب گجراتی تو سندھی تو پٹھان پشتو اور پھر دنیا کی زبانیں اتنی کم گن نہیں سکتے, اور سب سرکار کو جو مانتے ہیں مسلمان تو مانتا ہی ہے, تو یہ اپنی اپنی زبان میں کیا کیا مطلب بولتے ہوں گے. تو جو مطلب جو صحیح معنوں میں گنتی ہو نہیں سکتی, اور ہر نام جو لوگ رکھتے ہیں وہ درست ہونا یہ بھی میں مطلب اس کی گارنٹی کو نہیں دے سکتا کیا نام ہے اس کے معنی کیا ہیں, تو یہ جو ماہرین ہوں گے وہ ہی طے کریں گے. علماء حضرات جو ہیں وہ بھی جب دوسری زبان میں نام لیں گے تو وہ اپنی زبان میں اس کا جو بھی کسی نام کا یا تو ٹرانسلیشن کریں گے, تو یا مطلب یہ کہ اب نعتوں میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے نام الگ الگ مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ چاہتے ہوئے توجہ نہیں ہوتی بیان ہو جاتے ہیں کہ سرکار کی یہ شان ہے, سرکار کی یہ بھی شان ہے, تو وہ بھی شان ہے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے.
اصل نام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیدائش کے وقت رکھے گئے تھے وہ تو دو ہی تھے, ایک محمد اور دوسرا احمد. محمد آپ کے دادا جان نے رکھا تھا اور احمد والدہ نے رکھا تھا, اور اصول یہ ہے کہ جو دیگر نام ہیں وہ صفاتی نام کہلاتے ہیں. جیسی خوبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اسی اعتبار سے آپ کا نام ہوا، جیسے رحم فرمانے والے تھے تو رحیم ہوئے، شفقت مہربانی فرمانے والے تھے تو رؤوف ہوئے، شجاعت بہادری والے تھے تو شجاع کہلائے، کرم فرمانے والے تھے تو کریم کہلائے، اسی طرح مسکرانے والے تھے تو متبسم کہلائے، اور اسی طرح بہت سارے نام، چہرہ چمکتا دمکتا تھا تو کسی نے بدر کہا، تو کسی نے ہلال کہا، تو کسی نے جو ہے وہ ظاہر کہا، تو کسی نے باہر کہا، چہرے کی چمک دمک کی وجہ سے الگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہوئے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو خوبیاں ہیں وہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی، تو اس لیے آپ کے نام بھی پورے ختم ہو ہی نہیں سکتے، ہر وقت الگ الگ نام، یہ آپ کی خوبی کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا رہے گا۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو قلم روک لیا نا، ایک شعر ہے نا، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔
تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے،
نام مبارک دو ہیں باقی القاب ہیں، وہی صفت کے مطابق صفاتی نام کہیں، اس کو لقب بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، لقب نہیں کہہ سکتے، کہہ تو سکتے ہیں، سخی، جواد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم علی محمد۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک بڑی تعداد میں اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج کراچی سے ناظم آباد ڈسٹرکٹ کے اسلامی بھائی، لیاقت آباد، گلبرگ، ناظم آباد، نیو کراچی، نارتھ کراچی کے اسلامی بھائی الحمدللہ تشریف لائے ہیں، اسی طرح لاہور، سرگودا، بہاولپور، کے پی کے اسلامی بھائی بھی ہیں، اور پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے ہیں۔ اسی طرح انٹرنیٹ کے ذریعے مدرسۃ المدینہ نواب شاہ، بندہ اچے، انڈونیشیا، دورۃ الحدیث، جوہر ٹاؤن لاہور، سندھ یونیورسٹی سوسائٹی، جام شورو، مرکزی جامعۃ المدینہ گجرات، جامعۃ المدینہ بہار مدینہ سیالکوٹ، جامعۃ المدینہ منڈی بہاء الدین، جامعۃ المدینہ کلاس والا، مرکزی جامعۃ المدینہ سرخر، مرکزی جامعۃ المدینہ چو آسیدن شاہ پنجاب، جامعۃ المدینہ میلسی کے جمع ہو کر دیکھنے کی اطلاع ہے۔ الحمدللہ،
سبحان اللہ، سب کو خوش آمدید، ویلکم، مرحبا، اهلا وسهلا، بغیر راغلے۔ یہ کے پی کے کتنے آئے ہیں، ہاتھ اٹھائیں گے، دیکھے تھے ہم پٹھان بھائیوں کو بھی، ماشاء اللہ، بغیر راغلے، ماشاء اللہ، ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، الحمد للہ، آقا سب کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خالی اردو بولنے والوں کے نہیں ہیں، سب کے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسماء مبارکہ کے حوالے سے، نام مبارک کے حوالے سے، امام نبہانی نے ایک قصیدہ الگ سے پورا لکھا ہے جس میں حضور علیہ السلام کے نام مبارک ذکر کیے ہیں، اور ایک کمال آپ نے یہ کیا ہے کہ 80 کے قریب وہ نام ذکر کیے ہیں چونکہ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، اور وہی نام اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، جیسے رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو جو اللہ کے نام تھے وہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔
سبحان اللہ۔
مرحبا 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 یا مصطفیٰ،
مرحبا
بندہ سومائے میلا دیش دے افرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے، بندرا سومائے میلا دیش افرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے،
بندرا سوی ہے آئی عید میلا دل نبی، بندرا سوی ہے
آئی عید میلاد النبی جھومو سب اسلامی بھائی جھومو سب اسلامی بھائی عید میلاد النبی جھومو سب اسلامی بھائی عید میلاد النبی
پندرہ سو ماہ میلاد شہر ابرار ہے عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے
سبحان اللہ. اٹلی کے شہر میلان میں 24 اگست کو جلوس میلاد. اب وہاں چونکہ 12 ربیع الاول کو تو چھٹی ہوتی نہیں ہے, اب یہ کہ وہاں ہماری طرح آزادی نہیں کہ جب چلے وہ جلوس لے کے کھڑے ہو گئے, یہاں بھی پرمیشن تو لینی پڑتی ہے جلوس کی, لیکن پھر بھی مطلب وہ چل رہا ہوتا ہے, ایک کی پرمیشن میں کئی آگے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں وہاں پرمیشن لینی پڑتی ہے اور چھٹی کا دن ہو, عام طور پہ سنڈے کو اتوار کو وہ نکال سکتے ہیں جلوس, وہ بھی ایک طرف ٹریفک بھی جاری رکھنی ہوتی ہے اور یہ اس طرح سے ظاہر ہے وہاں اتنی آبادیاں بھی نہیں ہیں, اور تو یہ دعوت اسلامی نے ماشاء اللہ جگہ جگہ جلوسوں کی داغویل ڈالی ہے, اللہ کرے ابھی چلتے رہیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور کئی ایسے بھی ادارے ہوں گے جو پہلے سے بھی جلوس میلاد نکالتے ہوں گے, ایسا نہیں ہے کہ دعوت اسلامی نے یہ سارا شروع کیا ہے. جلوس میلاد تو اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جب کراچی کی میں بات کروں گا اب تو, کہ دعوت اسلامی کا تو کوئی تصور نہیں تھا, اس وقت سے جلوس نکلتا تھا میلاد شریف کا, یہ اپنے میری ویدر ٹاور کا, یہ اپنے علاقے کی بات کروں گا جو قریب پڑتا ہے, میری ویدر ٹاور سے یہ بندر روڈ پہ چلتا چلتا آرام باغ پہ ختم ہوتا تھا, مختلف مسجدوں سے کوئی کوئی انجمنیں نکالتی تھی, تو وہ ادھر سے نکلا تو وہ ادھر سے نکلا, پتہ نہیں پہلے تو شاید این او سی بھی نہیں ہوتی ہوگی, اتنا وہ لمبا چوڑا نہیں, ٹریفک ایک طرف ہوتی تھی ایک طرف پبلک ہوتی تھی, اور وہ الحمدللہ بڑا مزہ آتا تھا, سبز مسجد سے ایک نکلتا تھا جلوس, ایک نکلتا تھا مبارک مسجد اولڈ سٹی ایریا میں, سبز مسجد صرافہ بازار میں, وہ یہاں سے جلوس دو تو مجھے یاد ہیں کہ نکلتے تھے, پھر یہ بندر روڈ پہ چلتے چلتے آرام باغ پر سارے جلوس, میری ادھر ٹاور سے نکلتا تھا وہ کوئی بڑا جلوس ہوتا تھا اس میں لوگ شامل ہوتے تھے, پھر یہ ہوتے ہوتے آرام باغ پر اینڈ, پھر وہاں جلسہ ہوتا تھا آہستہ آہستہ, پھر یہ کہ وہ نشتر پارک کے مطالبے شروع ہوئے, مجھے سب کافی میں پتہ ہے, مجھے مطالبے گورنمنٹ نے پھر وہ مطالبے کر 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 کے آخرکار اجازت دے دی کہ چلو ادھر کرو, تو پھر کچھ آرام باغ میں جاتے تھے جلسہ ہوتا تھا, کچھ نشتر پارک میں, نشتر پارک میں بڑا ہوتا تھا, اب پتہ نہیں کہ آرام باغ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں, تو اس طرح مطلب یہ کہ پھر علاقوں میں الگ نکلتے تھے, دیگر علاقوں میں سارے شہر کے یہاں نہیں ہے, اب بھی نشتر پارک سارے شہر کے لوگ نہیں آتے, وہ دور دور پڑتا ہے نا, کراچی شہر بہت بڑا ہے, تو الحمدللہ اب تو جلوس دعوت اسلامی کے آنے کے بعد جو ہے نا, یہ تو مطلب الحمدللہ اتنی اس میں ترقی ہو گئی ہے, اتنی ترقی ہو گئی, پہلے جیسے ایک تھا تو اب سمجھو کہ 1200 جلوس ہو گئے مثال کے طور پہ, اتنا بڑھ گیا اللہ کی رحمت سے, ہر جگہ امام اپنے, یہ تو امام سب تو ویسے پہنتے نہیں ہیں پھر بھی نظر آتے ہیں, تو یعنی کہ اگر 100% کہوں تو یہ صحیح نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر 99% کہوں نا تو شاید یہ کہ دعوت اسلامی سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ وابستگان ملیں گے اپنے, وہ اہل محبت ملیں گے, سمجھے اللہ کی رحمت سے اللہ کا کرم ہو گیا, اتنے جلوس بڑھ گئے اور ساری دنیا میں ماشاء اللہ دھوم مچی ہوئی ہے میرے آقا کے میلاد کی, جس سے اللہ چاہے کام لے لے, دعوت اسلامی سے ایک کام یہ بھی لیا کہ جشن ولادت تو شروع سے منایا جا رہا تھا لیکن اب اس میں کافی اضافہ ہوا ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس کی داغ بیل ڈالی کہ ہم لوگ ہی مطلب جشن ولادت منانا ہم نے شروع کیا, ایسا نہیں ہے, مگر اس میں ایک بہت بڑا حصہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ملا دیا, یہ کہا جا سکتا ہے الحمدللہ, ہمارے علماء پہلے سے مناتے تھے, بڑے بڑے اشتہار دیکھے ہیں میں نے جب دعوت اسلامی نہیں تھی نہ جلوس نکالتی تھی, اگر آئی تو پہلے ہی سال سے جلوس نہیں نکالے ہم نے, آہستہ آہستہ مطلب اس طرف شاید ہم لوگ آئے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی,
دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی, دھوم ہے عطار ہر سو
شاہ کے میلاد کی
جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ
جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا
پکارو پکارو جھوم کر پکارو
سرکار کی آمد
مرحبا
سردار کی آمد
مرحبا
تھار کی آمد
مرحبا
دلدار کی آمد
مرحبا
مختار کی آمد
مرحبا
غمخوار کی آمد
مرحبا
غمگسار کی آمد
مرحبا
شہریار کی آمد
مرحبا
آقا عطار کی آمد
مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ ماشاءاللہ.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ تھا کہ آج کل جو مسجدوں میں شیشے کی کباڑیں ہوتی ہیں تو کیا اس کا سترا ہو سکتا ہے؟
شیشے کی دیوار سترا تو ہو سکتا ہے, جی ہاں ہو سکتا ہے سترا, شیشے کی دیوار کا گلاس. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد ملک آپ کے بلک سنبھالنا مشکل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی الشیخ, عندما يموت الانسان ويدفن یاکل الدود جسده فهل هو يتأذى ويشعر بذلك وكيف يمكن ان ننجو من عذاب القبر وجزاكم الله خيرا.
سیدی شیخ, انسان مرنے کے بعد جب دفن کیا جاتا ہے تو کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھاتے ہیں, کیا اسے تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے, اور ہم عذاب قبر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟
ماشاءاللہ بہت پیارا سوال ہے. تکلیف تو نہیں ہوتی, کیڑے جو کھاتے ہیں عذاب کے نہ ہو تو ہر کہ اصل وہ عذاب یہ کیڑے کسی کے بدن میں جو عام مطلب یعنی ہر بدن تو سلامت رہتا نہیں, مخصوص بدن جو ہیں وہ سلامت رہتے ہیں قبر میں, باقی جو عام لوگ جو ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں تو ان میں وہ شرط پائی نہیں جاتی جب کہ اس کا بدن سلامت رکھا جائے تو وہ پھر مٹی میں ملتے ہیں نا, تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو کیڑے کھانے شروع کر دیں, کیڑے کھاتے 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 اس کو کھا ڈالتے ہیں اب جتنا بھی وقت لگے اس میں, اور پھر یہ کیڑے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کھاتے ہیں, خوراک تو چاہیے, تو پھر آخر کار دو بڑے کیڑے جو ہیں نا یہ بچ جاتے ہیں کھا کھا کے. اب یہ دو بڑے کیڑے اب یہ کھائیں کیا, کہ غذا تو ختم ہو گئی, اب ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بڑھتے ہیں تو ان میں لڑائی ہوتی ہے, پھر ایک ان پر غالب آ جاتا ہے ہرا دیتا ہے, اب وہ اس کو ہرا کر اس کو کھا جاتا ہے, اب رہ جاتا ہے ایک, اب اس کو غذا نہیں ملتی تو وہ بھی مر جاتا ہے. تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیڑوں کا اور یہ جو میں نے کھا جاتے ہیں اور یہ کیڑے تو یہ تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی جو کھا لیا گیا بندہ, کیڑے جن کو کھا گئے, ہاں جن کو عذاب اللہ معاف کرے ہمارے گناہ عذاب ہے تو وہ تو سانپ بچھو اور جو بھی ہو تو وہ اس کو تکلیف ہوگی, اور عذاب جو ہے نا خالی بدن پر نہیں ہوتا, روح و بدن دونوں پر ہوتا ہے. اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. صلو علی الحبیب. اچھا عذاب قبر سے کیسے بچیں؟ تو اللہ پاک کی اطاعت کریں, فرما برداری کریں, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں, نمازوں کی پابندی کریں, مہلکات سے بچیں, گناہوں سے جھوٹ نہ بولیں, غیبت نہ کریں, اور اللہ اور رسول کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں, اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہیں, تو انشاءاللہ اس کے کرم سے عذاب قبر سے بھی حفاظت ہو جائے گی. تہجد کی پابندی, پھر وہ ہے اپنے سورۃ الملک رات کو پڑھنا, یہ بھی عذاب قبر کو دفع کرتا ہے, اور بھی کئی ایسے اعمال ہوتے ہیں جو قبر کے عذاب کے لیے خصوصیت کے ساتھ وہ بچانے والے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل لائیو فیس بک پیج پر سوال موصول ہوا ہے, راشد خان قائم خانی ہے, یہ کہہ رہے ہیں سیدی شعر کا مطلب ارشاد فرما دیں, جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا, جو گر چکے ہیں یہ انہیں اٹھانے آئے ہیں.
جو گر چکے تھے, جو گر رہے تھے ان کو نائموں نے تھام لیا. یعنی یہ ادھر نائموں سے مراد تو دوسرے انبیاء کرام نا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے, تو ان کو تو انبیاء کرام نے سنبھالا. اب جو گر چکے تھے وہ تو گرنے والے تھے, ان کو تھاما. ایک مطلب دونوں کا فرق بتا رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ طاقت والے ہیں, تو وہ تو گرنے والوں کو بھی گر رہا ہے اس کو روک لیا. یہ بھی کام تو ہے, لیکن جو گر چکا ہے اس کو اٹھانا یہ اور طاقت کا کام ہے. تو غالباً یہاں دونوں نبیوں میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرق بتانا مقصود ہے. سرکار مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر ہے, یہ ہے مطلب باریکی ہے, میں کبھی غور نہیں کیا تھا اس پر اتنا, یہ ابھی سوال ہوا تو یہ سمجھ میں آیا مفہوم اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, اگر دو افراد کے درمیان کوئی معاملہ ہو اور ایک فرد دوسرے پر غلط الزام لگائے تو دوسرے کو کیا کرنا چاہیے؟
صبر اور حسب ضرورت اچھے انداز میں اپنی صفائی, کیونکہ اگر بعض اوقات ایسی تہمت لگتی ہے کہ آدمی چپ ہو جائے نا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جب یہ بولتا نہیں ہے جواب نہیں دے رہا, تو اس لیے اپنی عزت بچانا بھی ضروری ہے. یہ تو موقع کی مناسبت سے ہی ہو سکتا ہے کہ بعض تہمتیں ایسی ہوتی ہے کہ سننے والے بھی بولیں گے یار یہ آدمی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی تہمت لگائے مفتی صاحب پر کہ تم الیاس کے بھرار بیٹھے ہوئے تم نے نوٹ نکالا تھا جیب سے, تو جو بھی سنے گا اس کو دھوئے گا کیا کہ چل بھائی چل ہمارے مفتی صاحب سے جڑی ہو سکتے ہیں. تو ان کی وضاحت جو ہے نا ان کی طرف سے کوئی اور کر دے گا, مثال سے ذہن میں آئی میرا. ورنہ یہ کہ بعض تہمت ایسی ہوتی ہے, بلکہ کئی تہمت ایسی ہوتی ہے جس کی وضاحت مفید ہوتی ہے, لیکن اس میں بس بندہ آپے سے باہر نہ جائے کہ میں اس کو جانتا ہوں یہ کیسا ہے, یہ نہیں اپنے اوپر جو آیا نہ ہو بس جتنا ہے نا اتنی مطلب بات کی جائے. تہمتیں تو لگتی رہتی ہیں, بڑے بڑوں پر لگتی ہیں, لوگوں نے انبیاء کرام کو نہیں چھوڑا, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی, تو پھر اللہ پاک نے جو حفاظت کی ہے سبحان اللہ. قارون بھی تو اسی میں دفاع ہوا نا قارون, کہ وہ میرا مال لینا چاہتے ہیں اس لیے وہ زکات کی بات کر رہے ہیں, یہی تھا نا قارون کا واقعہ, تہمت لگائی تھی اس نے. لیکن یہ کہ وہ اللہ کے نبی پر تہمت لگانا تو آسان تو نہیں ہے نا, حالانکہ ویسے یہ بہت اچھا آدمی تھا اس سے پہلے, بڑا با اخلاق ملنسار, اس وجہ سے اس کا لقب پڑ گیا تھا منور قارون کا. لیکن جب وہ بس وہ مال کی بات آئی نا زکات کی, تو اس پہ وسیع ہے شاید زکات پر تو انکار کیا تھا اس نے,
زکات کا انکار کیا,
مال لینا چاہتے
جی, اور پھر
تو یہی تہمت ہوئی نا یہ.
اس کے بعد اس نے باقاعدہ دوسرے انداز میں کسی عورت کے ذریعے تہمت لگوائی تھی.
اچھا اچھا, لیکن اس نے تو اگل دیا تھا نا عورت نے کہ یہ مجھے کہا گیا ہے, اور یہ مطلب اس نے اعتراف, عورت مطلب کھٹ گئی مطلب سمجھو. اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرتا ہے, بندوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. جہاں جیسے جریج کا واقعہ شاید بخاری شریف میں, نیک آدمی تھے بزرگ تھے, تو بعض لوگ نیکوں سے ویسے ہی چڑھتے ہیں, اور سوشل میڈیا اس کو اور واضح کر رہا ہے کہ جو اچھے کام کر رہے ہوتے دین کا لوگ, یہ لوگ اس کے خلاف بھی کچھ نہ کچھ جڑتے رہتے ہیں. تو اللہ پاک جب حفاظت کرنے پر آتا ہے تو وہ بے نیاز ہے, جب کسی کی حفاظت کرنے پر آتا ہے تو پھر کوئی نہیں. یہ جریج کا واقعہ بخاری شریف میں, یہ بنی اسرائیل کے دور کے تھے اور یہ بزرگ تھے نیک آدمی تھے, تو ایک جگہ عبادت کرتے تھے ایک مکان میں, تو لوگوں کو خامہ خواہ ان سے حسد ہو گیا. یہ پہلے یہ ہوا کہ ماں نے آواز دی, اس کو ملنے کے لیے آتی تھی نا تو آواز دی, تو یہ اس وقت نماز میں تھے, نماز میں تھے اور ان کو یہ مسئلہ پتا نہیں تھا, نفل نماز تھی کہ اس طرح ماں پکارے نا تو جواب دیا جا سکتا ہے, تو انہوں نے سمجھا کہ جواب نہیں دے سکتے, تو نماز میں انہوں نے جواب نہیں دیا, ماں انتظار کر کر کے ناراض ہو کے جانے لگی اور کہتی گئی کہ یا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک اس کو کسی فاحشہ سے پالا نہ پڑے، یعنی کہ بدکار عورت سے جب تک اس کو پالا نہ پڑے. تو اب یہ کہ ماں کی بدعا نے اپنا اثر دکھایا اور لوگوں کے دلوں میں حسد آیا، اور یہ حاسدین نے پھر وہ کہ یہ مطلب ایک عورت کو تیار کیا، اور اس نے مطلب یہ کہ ایک بچہ تھا اس کے پاس، وہ بچہ دکھایا کہ یہ بچہ یہ جو نیک بنا پھرتا ہے نا، بڑی عبادتیں کرتا ہے، یہ اس کا ہے. اور فلاں درخت کے نیچے شاید اس نے،
اصل میں وہ یوں تھا کہ جب یہ کہا، یعنی یہ معاملہ ہوا، والدہ نے اس کو بدوا دی ان کو، تو ایک عورت تھی، اس نے نعوذ باللہ برا کام کیا چرواہے کے ساتھ، جو بچہ تھا اس کا الزام جریج پر ڈال دیا. اس کے عبادت خانے میں وہ آ کے پناہ لیتی تھی تو اس کے اوپر الزام ڈال دیا.
اچھا، لوگوں نے اس کو تیار نہیں کیا تھا؟
نہیں.
ماں کی بدعا کا اثر یوں ظاہر ہوا، ٹھیک ہے نا، کہ اس عورت نے ایک چرواہے کے ساتھ کالا منہ کیا اور بچہ جنا، اور اب اس نے کہنا شروع کیا کہ جو نیک آدمی بنا پھرتا ہے نا، یہ جریج، یہ اس کا بیٹا ہے، یقین نہیں ہے تو پوچھو اس کو وغیرہ. تو اب یہ لوگ، اب لوگ جو تھے نا وہ ٹوٹ پڑے، اور ان کا مکان شریف جو تھا وہ بھی شہید کر دیا، اور مسائل کھڑے ہوئے. پھر یہ مطلب حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے سے فرمایا کہ بچے تو بول تو کس کا ہے. اب وہ بچے کو اللہ نے زبان دی، چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا بچہ تھا، وہ بولنا شروع کیا. اس نے بولا کہ میری ماں نے فلاں چرواہے کے ساتھ، بکریاں جو چراتے ہیں نا اس کو چرواہ بولتے ہیں، اس کے ساتھ کالا منہ کیا، اور میں اس کا نتیجہ ہوں، یہ جریج بے قصور ہیں. جب یہ کرامت دیکھی نا حضرت جریج کی، تو لوگوں کو بڑا اس کا اثر ہوا، بڑے متاثر ہوئے، اور جو بھی معافی تلافی کے ان لوگوں نے کیے ہوں گے، اور مطلب ان کا مکان جو تھا وہ بھی نئے سرے سے بہترین مکان بھی ان کو بنا کر دیا، اور حضرت جریج کی اور نیک نامی بھی شہرت بھی. لیکن ماں کی بدعا کا اثر، اس میں یہ نصیحت بھی ہمارے لیے کہ ماں کی بدعا کا اثر ظاہر ہو کر رہا، اور وہ جریج آزمائش میں پڑے، حالانکہ وہ بے خیالی میں ایسا ہوا تھا، مسئلہ معلوم نہیں تھا. اس لیے ماں کی دعا بد دعا قبول ہے. تو ماں کی دعا لینی چاہیے، بد دعا نہیں لینی چاہیے. جو لوگ بھی ماں باپ کو ستاتے ہیں، ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کرتے ہیں، فوراً توبہ تائب ہوں اور ماں اور باپ کو معافیاں مانگ کر قدم پکڑ کے جو بھی ممکن صورت ہو تو راضی کر لیں. تو بہرحال یہ کہ مظالم میں سے بدترین ظلم یہ کہ ایسے شخص پر، ایسی ہستی پر برائی کی تہمت لگائی جائے کہ جو مشہور ہی اپنی نیکی کی وجہ سے ہو، اور نیکی کی وجہ سے، نیکی کے سبب سب سے زیادہ مشہور ترین ہستی وہ ہے جن کا آج میلاد منا رہے ہیں. تو لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، تہمت سے ان کو بھی نہیں چھوڑا. جسے ذوالخیسرہ تمیمی، ذوالخیسرہ تمیمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو دنیا میں پھر کون انصاف کرے گا، کیونکہ اس نے کہا تھا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد انصاف کر. تو آپ نے کہا میں انصاف نہیں کروں پھر کون کرے گا انصاف. تو اس نے بدبخت نے یہ تہمت لگائی کہ یہ انصاف نہیں کر رہے. تو یعنی یوں مطلب اللہ کے نبیوں پر بھی لوگوں نے تہمت لگائی. تو اب اگر ہم جیسے لوگوں پر کوئی تہمت لگائے بھی تو ہمیں اپنے آپ کو اس طرح بھی تسلی دی جا سکتی ہے کہ یار صبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور قرآن کی تلاوت.
مرحبا مرحبا،
نور چار سو پھیلا،
مرحبا مرحبا،
مصطفیٰ کی آمد سے جگمگا اٹھی دنیا،
مرحبا مرحبا،
مصطفیٰ کی آمد سے, مصطفیٰ کی آمد سے.
جس کو کہتے تھے یثرب یعنی آفتوں کا گھر,
یعنی آفتوں کا گھر, یعنی آفتوں کا گھر.
جس کو کہتے تھے یثرب یعنی آفتوں کا گھر, بن گیا ہے وہ تابا.
مصطفیٰ کی آمد سے,
بن گیا ہے وہ گیا تابا.
مصطفیٰ کی آمد سے, مصطفیٰ کی آمد سے, نور چار سو پھیلا. مصطفیٰ کی آمد سے, مصطفیٰ کی آمد سے, جگمگا اٹھی دنیا. مصطفیٰ کی آمد سے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک وہ افسوس کی خبر یہ کہ سیالکوٹ میں پچھلے 12 گھنٹوں کے درمیان شدید ترین یعنی 350 ملی میٹر سے بھی زائد بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے. شہر کی حالت بگڑ رہی ہے, اللہ رحم کرے. سیالکوٹ اور اس کا اطراف بہت بارش سے کئی روڈ بند اور گھروں دکانوں میں پانی چلا گیا ہے. ناروال ظفروال کے اطراف بھی آزمائش ہے. ابھی تحصیل سیالکوٹ کا آج اسلامی بہنوں کا میلاد, اجتماع میلاد تھا. مختلف علاقوں کی 200 کے لگ بھگ اسلامی بہنیں اپنے گھروں کو واپس نہ جا سکی. وہیں میرج حال میں پردے میں ان کو ٹھہرایا گیا ہے. اتنی آزمائش اس وقت سیالکوٹ میں ہو رہی ہے, یہ بارشوں کا سلسلہ ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ بارشوں کا سلسلہ تھم جائے اور پانی جو جمع ہوا ہوگا تو وہ بھی اللہ کرے کہ واپس لوٹ جائے, سمندر میں چلا جائے. اللہ پاک جن کا نقصان ہوا ان کو نعم البدل عطا فرمائے, جن کو تکلیف ہوئی ان کو صبر و اجر نصیب کرے. اللہ پاک سب پر رحمتوں کا نزول فرمائے, اور جہاں بھی اس طرح بارشوں کی تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں, آزمائشیں ہیں, اللہ پاک سب پر رحمت کا نزول فرمائے, صبر عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیتے ہیں تیرے در کا,
بیٹا یہ پیسے لے لو.
آپ نے کل چائے پلا دی تھی, آج کی میری طرف سے.
چاچا آج کل حبیب اللہ نظر نہیں آ رہے, خیریت تو ہے؟
آج کل وہ تھوڑا مصروف ہو گئے ہیں اس لیے کم نظر آتے ہیں.
حبیب اللہ بھائی کی کمی محسوس ہو رہی ہے, آج کل وہ نظر ہی نہیں آتے, ورنہ چائے تو ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی تھی.
جب سے ساری جائیداد اپنے بچوں کے نام کر دی ہے بڑا پریشان رہتا ہے. اللہ پاک ہمارے دوست کے لیے آسانیاں فرمائے.
حبیب اللہ والی فکر تو مجھے بھی ہو رہی ہے, کل کو ہمارا کیا ہوگا؟
آپ فکر نہ کریں, ہمارے لیے کیا کرنا بہتر ہے اس پر رہنمائی لے لیتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت, اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی دے, آمین. بعض لوگ اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد اولاد کے نام کروا دیتے ہیں, جس کے بعد بڑھاپے میں وہ محتاجی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ایسے حالات سے بچنے کے لیے والدین کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے تاکہ بڑھاپے میں انہیں عزت و سکون سے زندگی گزارنے کا موقع ملے, اور ایسی اولاد کے لیے آپ کیا نصیحت کریں گے؟ جزاک اللہ.
اللہ اکبر. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے, اور جائیداد اپنی یا جو بھی اس کے پاس بڑی دولت جو ہوتی ہے, عام طور پہ بڑی رقم ہوتی ہے, تو یہ بعض لوگ زندگی میں تقسیم کر دیتے ہیں, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, تقسیم کر سکتے ہیں. اب رہا یہ کہ حبیب اللہ بھائی جس کا یہ فرضی مطلب معاملہ ہوگا کہ یہ مطلب تکلیف میں آ گئے, تو اب جائیداد بانٹ کر ہی تکلیف میں آئے یہ ضروری نہیں ہے. جائیداد ہوتے ہوئے بھی بعض ایسے پاورفل اولاد ہوتی ہے جو چھین لیتی ہے, ماں باپ کو مار تک دیتے ہیں جائیداد کے لیے. سب اولاد ایسی نہیں ہوتی. میں نے بھی اپنا چند سال پہلے جو بھی میرے پاس تھا, اور میرے دو بہنیں بھی فوت ہوئی نا, ان کی طرف سے مجھے جو میں ایک ہی اقرب قریب ترین ان کا وارث میں ہی تھا تو مجھے بھی کچھ ملا تھا, تو وہ سب میں کبھی کا بانٹ موٹ کے فارغ ہو گیا, لیکن دیکھو میری اولاد نے مجھے اپنے سر پہ بٹھایا ہوا ہے, تو سب کی اولاد ایسی نہیں ہوتی سمجھے, الحمدللہ. تو مجھے کوئی مالی کوئی پریشانی نہیں ہے, ماہانہ خرچ بھی دیتے ہیں مجھے, بغیر مانگے دیتے ہیں الحمدللہ, اور اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو مدینہ کے بارہ چاند لگائے ان کے کام دھندے میں. خود ماشاءاللہ ان کی ہے کاروبار ہے, کماتے ہیں, یہ نہیں ہم لوگ یوں نہیں ہیں, مطلب اللہ کی رحمت سے مانگ کر ہی کھاتے ہم لوگ. کون دیتا ہے, کون دیتا ہے, کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انما انا قاسم واللہ یعطی, خود فرما رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ مجھے عطا کرتا ہے, اللہ عطا کرتا ہے میں بانٹتا ہوں تقسیم کرتا ہوں, تو جس کو جو ملا ان کی تقسیم سے مل رہا ہے الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ جائیداد بانٹنا چاہے تو جو بھی اس کے طریقے ہیں کسی عالم دین سے مشورہ کر لیں, مطلب یہ کہ سب کے ساتھ انصاف کرنا ہوتا ہے اس میں. زندگی میں جو تقسیم کرے گا اپنی وراثت تو وہ اپنی اولاد کو جیسے گفٹ کر رہا ہے, تحفہ دے رہا ہے, حقیقت میں یہ ورثہ نہیں ہے, ورثہ تو مرنے کے بعد ہوگا, یہ ورثہ نہیں ہے, گفٹ کر رہا ہے. تو اس میں افضل یہ ہے کہ بیٹی بیٹا سب کو برابر برابر دے, ورنہ وراثت میں یہ ہوتا ہے بیٹے کے دو حصے بیٹی کا ایک حصہ, تو یہاں برابر برابر دے یہ افضل ہے. اگر بیٹے کو دو دیتا ہے تب بھی جائز ہے, گناہ نہیں ہوگا. اچھا پھر یہ کہ جو فاسق ہے یعنی جو نیک بیٹا ہے ان کو جیسے ان میں بانٹا ہے اس نے, نیک کو اگر کچھ زیادہ بھی دیا تب بھی صحیح ہے, اور جو فاسق و فاجر بے نمازی اور اوباش قسم کا ہے, جواڑی ہے, شرابی ہے, یعنی گندا ہے, اس کو بھی اتنا ضرور دے کہ جتنا اس کی ضرورت ہے, زیادہ نہ دے ضرورت سے کہ ورنہ یہ گناہوں میں خرچ کر دے گا, یہ امکان بڑھ جائے گا. محروم کسی کو نہ کرے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد و عورت 60 سال یعنی بہت لمبے عرصے تک اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے, پابندی کرتے رہے, پھر ان کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ وصیت میں وارث کو نقصان پہنچائے تو ان کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے. حوالہ ترمذی حدیث نمبر 2124. تو یہ بہت سنبھل کر یہ کرنا ہے اور علماء کی رہنمائی میں کرنا ہے, ورنہ بھول کھا جائیں گے, خطرہ زیادہ ہے. تو بانٹنے یہ بھی ضروری نہیں ہے, اس میں کچھ بھی میں مشورہ دوں گا, جو بھی اس طرح بانٹنا چاہتے ہیں نا, یہ مسجد ضرور بنا لیں. اولاد سے یہ امید رکھنا کہ یہ مسجد بنائے گی یہ تھوڑا مشکل کام ہے اس دور میں. اپنی مسجد ان میں کتنا پرسنٹ, 33 میں سے نا, اس سے کم, ہاں 33 سے ایک تہائی نا, تو 33 تہائی نہیں ہے, تو 33% بھی تھوڑا اور کم کر دے, 30% کر لے, مگر یہ سب لکھت پڑھت کر لے, لکھت پڑھت کر لے گواہان کے ساتھ, مطلب اس ترکیب بن جائے کہ میری جو بھی جائیداد ہوگی اس کی اتنی رقم میرے مرنے کے بعد اس کی مسجد بنا لی جائے. اور جیتے جی بنائے تو بھلے 100% سے بنا لے, اب جیتے جی تو وہ قاعدہ نہیں ہے کہ 30% یہ تو جو ورثے کی بات کر رہا ہوں, لیکن جیتے جی تو بنا سکتا نا, اس میں کیا ضرورت ہے کہ اس میں 30% ہی ہو. تو مسجد یا مسجد کے جو مالدار لوگ ہیں یہ بنا سکتے ہیں, اتنا ہوتا ہے ان کے پاس کہ سمجھے کہ یعنی اتنا ہوتا ہے کہ مبالغہ کر رہے, گھر کی جھاڑو نکالے تو ان میں سونے کے ذرات مل جائیں, مبالغہ کر رہا ہوں سمجھے. تو یہ ان کو سب کو چاہیے کہ اپنے صدقہ جاریہ کا بہترین طریقہ مسجد بنائیں, مدرسہ بنائیں, جیسے کہ کوئی جامعت المدینہ آپ بنا دیں, عالم پروڈکشن ہوگا اس میں, یہ بنا لیا اس کا خرچہ بھی اٹھائے, آپ کی رقم سے ہی چلتا رہے وہ, تو اور مطلب بنا کو حصہ ڈال دیں جتنی آپ کے پاس کیپیسٹی اپنے پیسوں کی. اس میں تو صدقہ جاریہ کیے بغیر دنیا سے مرنا نہیں چاہیے, یہ مطلب لوگ چھوڑ دیتے ہیں, اولاد پھر کیس لڑتی ہے, کورٹ میں جاتی ہے, وہ بڑے مطلب مسائل ہو رہے ہیں آج کل, تو سمجھ نہیں آتی, دین کی سمجھ ہوتی ہی نہیں ہے کہ ہم نے مطلب اپنی آخرت کے لیے اس رقم سے کیا فائدہ اٹھایا.
حضور میں ابھی یو کے میں تھا نا, تو یو کے میں اس طرح کے سولیسیٹر سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے یہی بتایا کہ جو لوگ یہاں ویل نہیں کرتے یعنی وصیت نہیں کرتے اور وصیت کر کے نہیں جاتے تو پھر گورنمنٹ کی طرف اتنے اتنے پیسے جو ہے نا وہ گورنمنٹ ان کے وہ ان کے جو جائیداد ہوتے لے لیتی ہے, اور اگر اس میں کوئی کسی کو اتھورائز کر کے نہیں جاتے تو بھی اور مسائل ہو جاتے. ہم نے ایک میں نے ان کے ساتھ سوال جواب کر کے ایک ریکارڈنگ کی ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے تاکہ لاکھوں لاکھ مسلمان ہیں جو اس طرح متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کے بچے متاثر ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں. تو اگر یہ جیسے کہ ویل کر جائے یا وصیت کر جائے تو اس میں چیریٹی کے طور پر دعوت اسلامی کا نام بھی لکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ میں میرے انتقال کے بعد اتنا مال جو ہے نا وہ دعوت اسلامی کو دے دیا جائے, یا جیسے آپ نے مسجد کا کہا مدرسے کا کہا تو کوئی بھی چیریٹی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کے نام کو بھی یہ باقاعدہ وہاں پر مینشن کر سکتے ہیں کہ یہ آپ یہاں پر میری یہ رقم یہاں دے دیجیے گا. اگر یہ چیریٹی واقع کریں گے نا جیسے میں یو کے کی آپ کو میں نے اگزامپل دی اور یہ ویل وصیت کر دیں گے تو پھر اب وہاں اولاد ولاد کچھ نہیں کر سکے گی. وہاں باقاعدہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر اس کی جو بھی بچا ہوا ہوگا پیسہ جائیداد ہوگی اس میں سے اتنی پرسنٹیج گورنمنٹ خود نکال کر اس چیریٹی کے کام میں یا آرگنائزیشن کی طرف وہ حکومت کو ڈال دے گی. تو یہاں بھی اس طرح کی چیزیں اگر یہ وصیت جو ہے نا, وہاں میں نے آپ کا مدنی وصیت نامہ کا بھی ذکر کیا ہے, اس میں آپ نے حدیث بھی بیان کی ہے, تو یہ اگر وصیت کرنے کی عادت ہو جائے نا قوم کی, ہمارے یہاں بھی وصیت کرنے کی عادت نہیں ہے کہ ہم وصیت کر کے رکھیں.
اچھا مرنے کے لیے تیار کون ہے یہ بتائیے آپ, جو مرنے کے لیے تیار ہوگا وہ وصیت کرے گا نا, تو کچھ نہیں ہے ابھی تو ابھی بہت دیر ہے دیکھ لیں گے. یوں ہم جیسا مطلب بوڑھا آدمی بھی سوچتا ہے کہ ابھی تو بہت ٹائم پڑا کیا ہے, حالانکہ جوان بیٹھے بیٹھے ٹھا کر کے ہاتھ پھیر ہو جاتا ہے, تو بوڑھا تو ویسے ہی قبر کے کنارے پہ ہوتا ہے اب گیا کہ اب گیا, تو اب تو کم از کم کر لے کچھ اپنے آخرت کے لیے ایسا سالڈ کام, اللہ کا گھر بنا دے مدرسہ بنا دے کوئی مطلب ایسا دینی سماجی ایسا کام چھوڑ دے کہ جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ممکن ہے کہ جیسے والد صاحب اپنے جیتے جی اولاد کو دے رہے ہیں, بیٹی کو دے دیا بیٹے کو دے دیا, اب ایسے بھی حالات ہیں دنیا بھر میں کہ وہ پھر اولاد ماں باپ کو روڈ پر لے آتی ہے اور اس طرح کے واقعات کی وجہ سے شاید والدین یا والد صاحب جو ہے نا وہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے جس کی مجھے بھی اطلاعات ہیں, تو اگر والد صاحب اس طرح بھی تو کر سکتے ہیں کہ ان کو اگر اللہ نے دیا ہے تو یہ اپنی جیتے جی جتنا میکسیمم بانٹ دیا لیکن اپنے پاس کم از کم اتنی سیف سائڈ رکھ لے کہ اگر اولاد کو سپورٹ نہیں بھی کرتی ہے اور اولاد کو اسے نالائق ہو جاتی ہے تو کم از کم یہ اس کے پاس اتنا ہو کہ یہ پھر پائی پائی کا محتاج ہو کر مانگتا نہ پھرے اور اولاد کے اوپر بھی وہ تکلیف پہ نہ آ جائے, تو وہ رکھ تو سکتا ہے اپنے پاس اتنا اور پھر اولاد میں بانٹ دے. کیا فرماتے ہیں؟
اصل اتنا تو سہارا تو یہ تو نہیں ہوگا کہ پہنے ہوئے کپڑے بھی دے دے اولاد کو, کچھ نہ کچھ تو گھر میں ہوتا ہی ہے.
آمدنی کا ذریعہ اپنا
چیزیں بانٹے گا,
آمدنی کا ذریعہ اپنا ایسا رکھ لے کہ
یہ الگ بات ہے کہ آمدنی کا ذریعہ یا اولاد اگر ہے سعادت مند
جی جی,
اور اس کو تجربہ ہے کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑے گا تو نہیں سمجھے, تو پھر اس اگر دے بھی دیا سارے اس نے تو نو پرابلم. میرے بیٹے کی مثال دی نا آپ کو, میں اس کو اب پہنے ہوئے کپڑے کا بھی مالک بنا دیتا ہوں بال فرض, تو یہ تھوڑی بولے گا باپا اب اتار دو سمجھے. تو اس طرح مطلب اگر اولاد درست ہے تو بھلے پائی پائی اس کے حوالے کر دیتا ہے نو پرابلم, اور اگر اولاد نالائق ہے تو پھر بانٹے ہی نہیں, کیا ضروری ہے کہ جیتے جی بانٹ کے جائے, کوئی ضروری نہیں ہے, ترکہ تو مرنے کے بعد تقسیم ہوگا. اور وصیتیں کر دے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا, لیکن وہ وصیت ون تھرڈ میں نافذ ہوگی, ایک تہائی مال میں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وارثوں کو محروم کر کے جائے کہ وہ بھیک مانگے, یہ بھی نہیں ہے, ان کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑے بھی.
وصیت پر کوئی حدیث بیان ہو جائے.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس وصیت کے قابل کوئی شے ہو اور وہ بلا تاخیر اس میں اپنی وصیت تحریر نہ کر دے. حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 2738 جلد 2 صفحہ 230. تو یہ مطلب حدیث پاک میں دیکھو کہ ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ اس کو فوراً اگر وصی ایسی چیز ہے تو اس کے لیے وصیت تحریر کر دے, تحریر بھی کرنی ہے وصیت اور گواہ بھی چھوڑ دیں, گواہ بھی رکھنے, بلکہ اب تو وہ کورٹ پیپر میں بھی تو لکھتے ہیں نا, ہاں تو وکیل کا اور جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے, تو کام کرنا ہے پکا. خالی لکھ دو گے تو کوئی بھی لکھ لے گا, نقلی ہے. تو کوٹ پیپر پر لکھ کر اور جو سائنس سکے جو اس کے ہوتے ہیں اس کی فارمولیٹی پوری کر لے.
مغفرت کی بشارت بھی ہے وصیت کرنے والے کے لیے.
ایک اور بھی روایت ہے اس طرح کی, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی موت وصیت پر ہو, نے جو وصیت کرنے کے بعد فوت ہو وہ عظیم سنت پر مرا اور اس کی موت تقوی اور شہادت پر ہوئی اور اس میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو گئی. حوالہ ابن ماجہ کتاب الوصایا جلد 3 صفحہ 403 حدیث نمبر 2701.
حضور آپ کا کیا مشورہ اگر کوئی شخص اپنی وصیت کرتا ہے اس طرح کی اور لکھ کر رکھ دیتا ہے, وکیل سے لکھوا لیا یا سولیسیٹر سے لکھوا لیا, باہر سولیسیٹر کے طور پر لوگ پہچانے جاتے ہیں, تو اگر لکھوا لیا تو کیا اس کو اس کی شرعی تصدیق بھی کروا لے کہ میں نے جو لکھا ہے یہ شرعاً درست بھی ہے یا نہیں ہے؟ جیسے دارالفتا اہل سنت میں وہ اپنی یہ وصیت بھلے وہ کورٹ سے یا کہیں سے وکیل سے بنا لے, لیکن ایٹ لیسٹ اس کی شرعی تصدیق یا شرعی تفتیش بھی ہو جائے کہ جو میں نے لکھا ہے یہ شرعاً درست ہے, اس میں کوئی غیر شرعی چیز میں نے نہیں ڈالی. کیا مشورہ ہے آپ کا؟
جی ہاں, یہ میں اس وقت بھی غور کر رہا تھا, یو کے والوں کو آپ نے مشورہ دیا ہے کہ اس میں بھی شرعی تفتیش ضروری ہے کہ یہ لکھ دیا وہ لکھ دیا, اب کیا لکھ دیا کیا پتا. تو کوئی اتھینٹک جو عالم ہو نا, مفتی ہو, تو اس سے مشاورت تو بہت ضروری ہے. اس کے بغیر تو کیا کیا کر دیں گے, نہیں گناہ چھوڑ کے مر جائیں آپ. اس لیے وارثوں کو محروم بھی تو نہیں کرنا ہے نا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہاں بھی اب ظاہر سب کو مسائل تو پتہ بھی نہیں ہوتے, تو اس لیے وہ جو بھی لکھا یا عالم دین سے پہلے مشاورت کر لے کہ میں کیا کیا لکھوں کیا کیا لکھواؤں, تو اس طرح پھر جا کر وہ لکھوائے, پھر جب فائنل ہو جائے تو پھر ایک بار چیک کروا لے. اور وہ جب عالم صاحب تصدیق فرما دیں, عالم دیکھو ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا, ہر درس نظامی کرنے والا بھی عالم نہیں ہوتا, عالم کی تعریف الگ ہے. تو اس لیے میں یہی کہا کرتا ہوں دارالافتاء جو ہو اس کے مفتی صاحب ہوں اور ایکٹیو ہوں. اگر وہ مفتی صاحب صرف اسٹیج کے مقرر ہیں تو پھر وہ ہوں گے مفتی لیکن بھول گئے ہوں گے. بہت مشکل ہے کہ ایک آدمی اعلیٰ حضرت کی طرح ہر فن مولا ہو, بہت مشکل ہے. ایک کام کرتے ہیں 10 کام پچھلے رہ جاتے ہیں اور بھول بھلیا ہو جاتا ہے. تو جو مطلب ایکٹیو مفتی جو فتوے لکھتے ہیں وہ زیادہ ماہر ہوتے ہیں اس میں. اس طرح جیسے مثال کے طور پہ دارالافتاء اہل سنت, تو ان کا کام یہی ہے نا کہ رات دن وہ لکھنا لکھانا, اس پہ تحقیق کرنا, اس پر ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرنا. تو یہ درست ہمیں رہنمائی کر سکتے ہیں. عام عالم دین بھی عالم ہے لیکن رہنمائی کرنے میں کامیاب ہو جائے 100%, اس کا تھوڑا چانس کم ہوتا ہے. اس لیے میں مفتی کہتا ہوں. ہر عالم مفتی نہیں ہوتا, ہر مفتی عالم ہوتا ہے.
یہ ماشاء اللہ سندھ یونیورسٹی یا جام شورو کا میں ابھی منظر دیکھ رہا تھا, تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی ہمارے اسلامی بھائی کے ساتھ جمع ہیں. تو جو 1500واں جشن ولادت, انہیں اپنی یونیورسٹی میں اپنے تعلیمی اداروں میں بھی کیسے منانا چاہیے, اس پر انہیں بھی کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. اور روزانہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, تو آج تو آپ جمع ہوئے ہیں, اگر آپ روزانہ مدنی مذاکرے میں مدنی چینل پہ شرکت کی نیت کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ کافی چیز. آج جیسے ابھی دیکھا یہ وصیت کے اور وراثت کے جو مسائل تھے, اس کو سیکھنے کی کتنی اہمیت ہے اور یہ کس قدر ہماری زندگی میں امپورٹنٹ اس کا یہ ٹاپک ہے, اس کا میں یہاں پتہ چلا. ایسے کئی موضوعات ہمیں مدنی مذاکرے ملتے ہیں, تو یہ اس طرح ہر یونیورسٹی میں انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرہ اجتماع ہوتا رہے تو کیا بات ہے. مدینے کی
ہر بار ہوتا رہے
کیا بات ہے.
ہر ہفتے تو سارا ہی سال ہے نا, ہر ہفتے.
جی
ہاں, 12ویں شریف میں 12 دن, 11ویں شریف میں 11 دن, محرم شریف میں 10 دن اضافی بھی ہوتے ہیں. محرم شریف میں 11, اس بار تو کچھ 14 ہوں گے نا, 15 میں ایک کم. مدنی مذاکرے ہفتے سے شروع ہو چکے ہیں, اور چاند تو پیر کو ہوا, اتوار بھی بیچ میں تھا تو اس میں بھی ہم نے کر لیا تھا مدنی مذاکرہ. تو خیر, تو اس طرح ہر بار جہاں جہاں ممکن ہو, جس طرح ممکن ہو, اب وہ انتظامیہ کے بھی مسائل دیتے ہوں گے, تو کرتے رہنا چاہیے, تو اس سے علم دین بھی حاصل ہوتا ہے اور آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے, خوف خدا پیدا ہوتا ہے, مسلمان کو اپنی اہمیت اور اپنی آخرت کیسے بنانی چاہیے سب پتہ چلتا ہے. تو بہرحال 1500 جشن ولادت الحمدللہ دھوم دھام سے منائیں گے یا منا رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے, کیا کہنا چاہیے؟ منا رہے ہیں نا؟ ہاں منا رہے ہیں الحمدللہ, دھوم دھام سے منا رہے ہیں. اتنی ماشاءاللہ جو جذبہ پچھلے سالوں میں کبھی نہیں دیکھا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, جتنا جذبہ اب نظر آ رہا اس بار 1500 جشن ولادت, ماشاءاللہ مرحبا, 7 کروڑ مرحبا. تو یہ یونیورسٹی ہو یا مطلب کالج ہو یا اسکول ہو یا دینی مدارس ہوں, جامعات المدینہ ہوں یا دیگر سنیوں کے جامعات ہیں, جو بھی یہ ہے مطلب میرے آقا کی مدحا سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی, سب کی آقا نے بگڑی بنائی, ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں.
گورنمنٹ کے بھی کئی اداروں نے جو لیٹرز جاری کیے ہیں اور 1500 جشن ولادت کے لیے باقاعدہ پروگرامنگ کی ہوئی ہے, تو مختلف اداروں سے بھی رابطے کر کے وہاں بھی جشن ولادت کے سلسلے میں چراغاں اور اجتماعی میلاد, محفل میلاد, یہ سارا سلسلہ انشاءاللہ مل جل کے کریں گے تو ہر جگہ دھوم دھام دھام دھوم ہوگی انشاءاللہ, اور آقا کی جشن ولادت کی خوب خوشیاں منائیں گے انشاءاللہ.
یہ 1500 نظر جشن ولادت تو ہماری حکومت مناتی ہے,
1500 پر الگ سے آیا ہے.
1500 کی ترکیب کیسے بنی؟
الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی کے ذمہ داران مجالس, انہوں نے کافی رابطے کیے, مندی سے رابطہ نے رابطے کیے اور ہر جگہ پہنچے, ذہن بنانے کی کوشش کی, اور الحمدللہ مختلف جگہوں سے قرارداد منظور ہوئی, لیٹر ایشو ہوئے, اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے, یہاں بھی جاری ہے اور ملک کے باہر بھی انشاءاللہ جاری رہے گا.
لیٹر کا مضمون کس نے دیا؟
یہ اپنی مندی سے رابطہ کے اسلامی بھائی نے بنا بنا کر دیا اور آگے یہ چلتا رہا, سارے ذمہ داران نے کوشش کی الحمدللہ.
تو یہ دعوت اسلامی کی ایک نیک نامی کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں. الحمدللہ ہماری حکومت جو ہے نا دعوت اسلامی کو پسند کرتی ہے, کیونکہ ہم نے کبھی نہ ہڑتال کی ہے نہ کوئی, آپ کو پتا ہے نہ احتجاج کیا, نہ مسجد بھرو تحریک والے لوگ ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ حکومت تو ہے تو مسلمانوں کی نہر. تو یوں جشن ولادت ہماری حکومت بہت پہلے سے منا رہی ہے, 1500 اس کے لیے دعوت اسلامی نے کوششیں کی کہ ان کو جا جا کر مطلب توجہ دلائی, یا ہو سکتا ہے ان کا پہلے سے بھی ذہن ہو. اب حکومت ایک فرد کا نام نہیں ہے, حکومت میں ایک سے ایک عاشقان رسول موجود, ایک سے ایک ٹناٹن سنی موجود, ایسا نہیں ہے مطلب کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے, بہت سارے ہیں الحمدللہ اور دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں. یہ بھی تو دعوت اسلامی ماشاءاللہ پھل پھول رہی ہے الحمدللہ. تو یہ جو بھی اس میں دعوت اسلامی کو سپورٹ کرتا ہے, ہم ان کو پائی پیسہ تو دیتے نہیں ہیں, یہ اللہ پاک ان کو بہترین اجر عطا فرمائے اس کا, نہ ہم مطلب نہ ان کے ووٹ کی بات کرتے ہیں نہ نوٹ کی بات کرتے ہیں, نہ الیکشن میں ہم کسی کو ساتھ دیتے ہیں, دعوت اسلامی کسی کو ساتھ نہیں دیتی, یہ پھر بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں. تو آخر مطلب خوف خدا بھی تو کوئی شے ہے نا یار, آخرت بھی تو سمجھ میں آنے والی چیز ہے نا, کہ یار ہم خالی دنیا کے لیے اور سیاست کے لیے ہم کسی کا ساتھ دیں گے, یا یہ دعوت اسلامی دین کا کام کر رہی ہے, اپنی ذات کا کام کر رہی ہوتی تو کوئی بھی نہ دیتا ساتھ, اللہ کے دین کا کام کر رہی ہے اور سب کو حصہ ملانا چاہیے اس میں, بلا کسی مطلب لالچ کے اور مفاد کے ساتھ دینا چاہیے الحمدللہ, اور دینے والے دے بھی رہے. تو اس طرح مطلب 1500 جشن ولادت کی توجہ دلائی, ہو سکتا ہے پہلے سے ہو توجہ, ان کے پاس گئے اپنے وفود, اور اس طرح اللہ کی رحمت اللہ کے کرم سے مطلب یہ ان لوگوں نے فیصلے کیے, اسمبلی میں پاس ہوا, سینیٹ میں پاس ہوا بل کہ 1500 جشن ولادت منایا جائے گا اور منایا جا رہا ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. اور یہ خالی پاکستان کی بات نہیں, دنیا کے کئی ممالک جو ہیں
OIC کا لیٹر ایشو ہوا نا, اور جتنے بھی اسلامک کنٹریز کی آرگنائزیشن ہے اس کا ترکی میں اجلاس ہوا تھا اور وہاں سے باقاعدہ ایک لیٹر ایشو ہوا کہ 1500 جشن ولادت, یہ 1500 جو مولود پاک عید میلاد النبی یہ منایا جائے, اور یہ باقاعدہ پورا سال منانے کا آرڈیننس جاری ہوا ہے.
سبحان اللہ ماشاءاللہ. یعنی کوئی یہ بولے نا داؤد اسلامی نے, یعنی میں نے یہاں تک سنا ہے کہ بولنے والے بولتے ہیں صلوات و سلام علیکم یا رسول اللہ, یہ بولنا بھی داؤد اسلامی کی ایجاد ہے, نعوذ باللہ, یہ میں نے سنا ہے. حالانکہ یہ تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا یار صلوات و سلام علیکم یا رسول اللہ سنتے ہی آ رہے ہیں, اور ہمارے علماء پڑھتے آ رہے ہیں, پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, صدیوں پرانی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو یہ ہم نے مطلب جاری نہیں کیے, ہم تو اپنے بزرگوں نے جو ہم کو سکھایا اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. بات یہ
ہے اس تو پتھر سے بھی آواز آتی تھی نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر.
کیا بات ہے, بالکل بالکل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے, یعنی میرے نبوت کے اظہار نبوت سے بھی پہلے وہ مجھے سلام کرتا تھا. اللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
1500 جشن ولادت
مرحبا صد مرحبا,
آئے شاہ ختم نبوت
مرحبا صد مرحبا,
آئے تاج دار رسالت
مرحبا صد مرحبا,
صاحب عظمت شان و شوکت
مرحبا صد مرحبا,
آئے جہاں میں جانے رحمت
مرحبا صد مرحبا,
سب سے بڑی اللہ کی رحمت
مرحبا صد مرحبا,
آمینہ چمکی تیری قسمت
مرحبا صد مرحبا,
گود میں آئی اللہ کی رحمت
مرحبا صد مرحبا,
سر پہ سجا ہے تاج شفاعت
مرحبا صد مرحبا,
ان کے صدقے پائیں گے جنت
مرحبا صد مرحبا,
رب کے کرم سے کر کے شفاعت
مرحبا صد مرحبا,
ہم کو دلوائیں گے جنت
مرحبا صد مرحبا,
وا حلیمہ تیرا مقدر
مرحبا صد مرحبا,
گود میں آیا انمول گوہر
مرحبا صد مرحبا,
آمینہ کے گھر آئے محمد
مرحبا صد مرحبا,
ان کی خوشی کی کوئی نہیں حد
مرحبا صد مرحبا,
آئے شہ ابرار آئے
مرحبا صد مرحبا,
امت کے غمخوار آئے
مرحبا صد مرحبا,
1500 جشن ولادت
مرحبا صد مرحبا,
آئے شاہ ختم نبوت
مرحبا صد مرحبا,
مرحبا صد مرحبا, یہ مرحبا صد مرحبا, صد صد کیا سمجھ آتی ہے سب کو؟ نہیں آ رہی شاید, ڈر ڈر کے ہاتھ کوئی اٹھا رہا ہے, سب کو نہیں آ رہی سمجھ. ماشاء اللہ صد یہ فارسی لفظ ہے, صد سواد سے سواد دال, صد مانے سو, مرحبا سو مرحبا, یہ مطلب یہ تحسین کے الفاظ ہیں, پسندیدگی کے اور ویلکم اور اس خوش آمدید کرنے کے یہ الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں مرحبا. یہ عرب دنیا میں آج بھی مطلب انہیں فون پر جیسے ہم ہیلو کہتے ہیں نا, میں نے سنا ہوا ان کے فون مرحبا یا مرحبا, کوئی آئے گا تو یہ مرحبا یا مرحبا اس طرح بھی کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, جواب دیجئے
لبیک.
ہمارے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب اور کس وقت ہوئی؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک 12 ربیع نور شریف کو ہوئی صبح صادق کی وقت سہانی گھڑی کی.
سبحان اللہ, جواب درست ہے. مسلمان بھائی سے ملاقات کے وقت کی دعا سنائیے, سنائیں گے آپ یہ بچے کو دے دو یار, پہلے بھی بےچارے اٹھے تھے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باپا جان میرا نام محمد حامد رضا تاری ہے.
ماشاء اللہ,
آپ کے سوال کا جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جواب درست ہے, جواب بہت مشکل جواب تھا اس کا, یہ بچے نے دے دیا تھا. ماشاء اللہ بڑا ہونہار بچہ, اللہ اس کو با ملالی مدین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلک بنائے. یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے. تو بڑے بڑا اس کا جواب, دعا کون سی اللہ کا السلام علیکم دعا ہے؟ یہ سب کچھ سمجھ نہیں آتی لیکن یہ دعا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال کس نام سے مشہور ہے؟ اب جواب دو، اب جواب دو۔
دکھیوں کے بے قصوں کے مددگار آ گئے وہ غم زدوں کے حامی۔
ایک اشارہ دیتا ہوں کہ اس وقت ہجری سن جاری نہیں ہوا تھا، ولادت تو ہجرت تو بہت بعد میں ہوئی،
آم الفیل۔
جواب درست ہے۔ آم الفیل کا معنی کوئی بتائے گا؟ ہیں تھوڑے بہت ہیں، چلو لے لو ان سے جواب۔
فیل کا مطلب ہاتھی،
ماشاء اللہ، آم الفیل،
ہاتھی والا سال۔
جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ ہاتھیوں کا واقعہ جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی مشہور واقعہ ہو نا، بہت مطلب یعنی کہ نظر کھینچنے والا، توجہ کھینچنے والا، تو پھر اس کے نام سے پھر وہ یادگار چلتی تھی، تو وہ کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے ابرہا اور اس کا لشکر آیا تھا، پھر اللہ پاک نے اربابیل بھیجے اور ان کا لشکر جو تھا اس کا مطلب سارا مارا گیا، اس کا ہاتھی بھی مارے گئے ابابیل کے کنکریوں سے، تو وہ آم الفیل یہ مشہور ہوا، فیل کا سال، ہاتھی کا سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام نامی بتائیے۔ بتاؤ گے؟ اتنا سا دیکھو، یہ ہاتھ تو اٹھا رہا، دیکھو کیا بتاتا ہے، پوچھ تو لو یار، کچھ تو بتائے گا۔ واہ،
السلام۔
یہ چھوٹا سا
حضرت عبداللہ رضی اللہ
تعالی عنہ،
حضرت عبداللہ،
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، جواب درست ہے۔ اے میرے غم خوار نبی، وہ دوسرے بھی آواز آئی، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، بہت چھوٹے نظر آ رہے ہیں، یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے۔
جی عبد الکریم بھائی،
الحمدللہ، انہوں نے بھی بتا دیا، واہ۔ اللہ پاک کے پیارے پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا کیا نام تھا؟ کسی یار ہماری برادری کو بھی تو موقع دو نا، بزرگوں کو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضرت آمنہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
جواب درست ہے۔
اچھے کی آمد،
بلندی پر چڑھنے کی کیا دعا ہے؟
اللہ اکبر۔
جواب درست ہے۔ بلندی سے اترنے کی دعا بتا دیجیے۔ اور کئی بچے آج تو آ جائیں، آج تو بالکل فیلی سب بچے ہیں، ماشاء اللہ، واہ، ماشاء اللہ،
الحمد للہ۔
بلندی سے اترنے کی دعا سنائیے، بلندی سے اترنے کی دعا سنائیے۔
سبحان اللہ۔
جواب درست ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام بتائیے، ایک اونٹنی کا نام۔
کسوا۔
ارے
کسوا،
سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ آج تو بھائی بچے چھٹی ہو گئے، لگتا ہے یہاں جمع ہو گئے، آج تحفہ دینے کا ارادہ نہیں ہے، اور بڑھ جائیں گے یار، یہ صبح ان کو جانا ہوتا ہوگا اپنے مدارس دار المدینہ وغیرہ، تو گھر میں مسائل نہ ہوتے اور یہ ضد کرتے ہوں گے ہم جائیں گے، 100 کا نوٹ ملے گا، وہ دو دن دے دیا، دے دیا تحفہ، نالے پاک کا نقش بھی دیا تھا نا، کل بھی دیے تھے، دعا دے دیتا ہوں، اس میں پیٹ نہیں بھرے گا ان کا. اللہ پاک ان سب کو جو آگے آگے آ گئے یا جتنے بچے آج موجود ہیں سب کو بعمل علی مدین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلک بنائے. اللہ پاک کے سب سے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت، ولادت با سعادت کے وقت کسرا کے محل کے کتنے کنگورے گرے تھے. چھوٹے چھوٹے منارے دیکھے ہوں گے، چھوٹے 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 کچھ تاک نما بنے ہوتے ہیں مسجد کے اوپر بازو کا، اس کو کنگرا بولتے ہیں. کتنے کنگرے گرے تھے اس کے؟
14 کنگرے.
دوبارہ بولیے
14.
جواب درست ہے. اس شعر کا دوسرا مصرع سنا دیجئے. تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطار،
چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے.
جواب درست ہے. بیٹیوں کے فضائل پر مشتمل مکتبۃ المدینہ کے اس رسالے کا مکمل نام بتائیے جس کے نام میں آتا ہے زندہ بیٹی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زندہ بیٹی کنویں میں، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی.
تو ذرا کھل کے بولو نا، پورا آخری حرف تک
زور. زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی.
جواب درست ہے. اس شعر کا دوسرا مصرع سنائیے. ہوں غلام مصطفیٰ اپنا تو دعویٰ ہے یہی،
کاش آقا بھی یہ فرما دے مجھے قبول ہے.
الفاظ تو ضرور ہیں، درست ہیں، لیکن مصرع
کاش
یہ نہیں ہے.
کاش آقا بھی یہ فرما دے مجھے قبول ہے،
یہ مصرع نہیں ہے.
طرز میں پڑھے تو پہنچ جائے.
نعت خوان باقاعدہ ہیں بھی کہ نہیں؟ چلو کسی اور کو موقع دیا جائے.
ہوں غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے یہ، ہوں غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے یہ، کاش آقا بھی یہ فرما ہے ہمیں منظور ہے. میرے آقا آئے جھومو، میرے داتا آئے جھومو، میرے آقا آئے جھومو، میرے داتا آئے جھومو. وہاں کیا بات اس مہینے کی.
ماشاء اللہ. لیکن یہ کیا وہ جوش میں آ گئے نا تو پہلا مصرع غلط پڑ گئے، اب کیا ہوگا؟ یہ تو ہم نے پوچھا بھی نہیں تھا، یہ نے سنایا تھا وہ دوہرا نہ بھول گئی ہے، کچھ اور پڑھ دیا ہے. احساسی طور پر، کیونکہ جو دوسرا مصرع جو پوچھا تھا وہ تو درست پڑا ہے، تو اصل وہ اس طرح ہے. ہوں غلام مصطفیٰ اپنا تو دعویٰ ہے یہی، اس میں عطار لفظ بھی نہیں ہے. ہوں غلام مصطفیٰ اپنا تو دعویٰ ہے یہی، کاش آقا بھی یہ فرما دیں ہمیں منظور ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جواب درست مان لیا جاتا ہے.
ہوں غلام مصطفیٰ اپنا تو دعویٰ ہے یہی، ہوں غلام مصطفیٰ اپنا تو دعویٰ ہے یہی، کاش آقا بھی یہ فرمائے ہمیں منظور ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.
اچھا فرمائے، اب نعت خوان بھی تو بھول جاتے ہیں، مقابلے میں نہیں تھے ویسے. یہ کاش آقا بھی یہ فرما دیں ہمیں منظور ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
وعلیکم السلام. How much? میرے لیے کم از کم آپ 15 بک کر دیں. Definitely, this is such a good news. انشاءاللہ یہ ہم ہمارے دوستوں کو بھی بتائیں گے, سب اس کا فائدہ لینا. آپ کے لیے بڑی ایک اہم خبر ہے. 1500 جشن ولادت آ رہا ہے اور اس جشن ولادت کو ہم کس طرح منائیں, کس انداز سے ہم سیلیبریٹ کریں, کیا چیز ہے جس سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ علم دین حاصل کرنے سے, پڑھنے سے, سیکھنے سے. دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ اس 1500 جشن ولادت کی خوشی میں آپ کے لیے اسپیشل میگا سیل لانچ کر رہا ہے 19 اگست سے لے کر 7 سپٹمبر تک, جس میں 15% تک اور 42% 1500 جشن ولادت کی خوشی ہے نا, 15 کتابیں تو آرڈر کر لیں. میں نے تو کر لی آرڈر, آپ بھی کر لیں. کم از کم 15 کتابیں خود پڑھیں, دوسروں کو پڑھنے کی اب نصیحت کریں. اس سے ہمیں علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا اور اس 1500th برتھ ڈے سیلیبریشن یہ ہمارے لیے یادگار بھی رہے گا. آپ ابھی ہی اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ کے سٹور پہ وزٹ کریں یا مکتبۃ المدینہ کی آفیشیل ویب سائٹ کو آپ وزٹ کریں. ڈیفینیٹلی یہ میگا سیل سے آپ کو بھی فائدہ لینا ہے اور انشاءاللہ دوسروں تک بھی یہ خبر پہنچانی ہے. مکتبۃ المدینہ.
سبحان اللہ, خاص خاص موقع پر دنیاوی چیزوں کے دام بڑھا دیے جاتے ہیں. رمضان میں مہنگی ہو جاتی ہے چیزیں, کھجوریں مہنگی ہو جاتی ہیں جو افطار کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ مکتبۃ المدینہ کا بھی کمال ہے یار, کہ انہوں نے مطلب 1500 جشن ولادت کی خوشی میں اور کم کرنی قیمت 15% سے لے کر 42% تک, مطلب یہ مختلف کتابوں پر یہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے. تو اب موقع اچھا ہے اسے, انہوں نے تو 15 بک کروائیں, آپ کو یاد آتا ہے 115 بھی کروا سکتے ہیں بک. سمجھے, جتنی جتنا شہد ڈالیں میٹھا ہوگا, بانٹیں, خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں, گھر میں سجائیں, اس کو لائبریری بنائیں اور یہ کتابیں خریدیں. علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ کتب بینی, کتاب کا مطالعہ, اسٹڈی. جلدی جلدی مکتبۃ المدینہ کا رخ کریں. اور مخصوص تاریخ آپ نے سنی نا, 19 اگست سے لے کر غالباً کچھ 19 اگست سے لے کر 7 سپٹمبر تک, 7 ستمبر تک 19 اگست سے لے کر 7 سپٹمبر تک یہ مطلب آفر ہے. تو ضرور اس کو آپ حاصل کریں, کتابیں لیں اور پڑھیں بھی, بانٹیں بھی, اس کو تقسیم بھی کریں. جشن ولادت کے طور پر جلوس میں بھی آپ بانٹ سکتے ہیں اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی.
سبحان اللہ,
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ساؤتھ کوریا سے رکن شورا حاجی محمد امین نے پیغام دیا ہے کہ انشاءاللہ الکریم میں بھی 115 کتابوں رسالوں کا آرڈر کروں گا اور 15 عیسائی بھائیوں کو تیار بھی کروں گا. یہ بھی اچھا ہے کہ خود بھی لیں اور تیار بھی کریں دوسروں کو. 15 لیں, 115 لیں, پھر کم از کم 15 کے لیے 15 کو تیار بھی کریں. اب 15 کے صدقے میں جتنے بڑھ جائیں, جتنا شہد بڑھائیں گے مٹھاس ہی بڑھے گی. تو انشاءاللہ ہمت کریں, کوشش کریں اور خوب یہ کتابیں لیں. جتنا یہ کتابیں بکیں گی بٹیں گی اللہ نے چاہا تو علم دین کی خدمت قرار پائیں گی. یہ علم دین کا ہی ذریعہ ہماری کتابیں, کوئی افسانے تو نہیں ہیں, کہانیاں تو نہیں ہیں جھوٹی فضول. انشاءاللہ بانٹیں, اس کو دھوم دھام سے بانٹیں. یا اللہ پاک جو کوئی 15 کتابیں مکتبۃ المدینہ سے لے یا 15 رسالے لے اور ان تاریخوں کے اندر اندر لے, اور ہاں یا اللہ پاک جو 15 رسالے لے یا کسی کو 15 رسالے لینے کے لیے تیار کرے, 15 کتابیں لینے کے لیے تیار کرے, اس میرے مدنی بیٹے اور مدنی بیٹی کو 1500 جشن میلادت جس کا منا رہے ہیں, اے اللہ پاک اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں 1500 جشن ولادت والے میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اسے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
روزانہ 1500 درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 137,138 137,138. اسلامی بہنوں کی تعداد 8,975 8,975. ٹوٹل تعداد 146,113 146,113. اب تک درود پاک پڑھے گئے 34,79,36,472 347,936,472. ربیع الاول شریف 1447 میں ملنے والی نفلی روزوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 26,304 26,304. اسلامی بہنوں کی تعداد 5,529 5,529. ٹوٹل تعداد 31,833 31,833.
الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ماہ ربیع الاول میں روزے رکھنے کی ترغیب ہے. 12 روزے رکھنے والا ممتاز, 7 روزے رکھنے والا بہتر, اور 5 روزے رکھنے والا مناسب کیفیت میں ہوگا. تو روزے رکھیں کہ حدیث پاک میں ہیں, اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے, جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا, اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا. تو شعبہ اصلاح اعمال کا نمبر اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے, تو آپ اپنی نیتیں یہاں پر دیں تو انشاءاللہ الکریم اسے کارکردگی میں ہم شامل کریں گے.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں, اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی, مسائل سنے, انہی سے بیان کیے جاتے ہیں. درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ بھی دی جاتی ہے. کل 25 اگست 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, ہر شخص کو راحت چاہیے, یہ بتائیے حدیث پاک میں کس چیز کو راحت کا ذریعہ فرمایا گیا؟ جواب, نماز کو. سوال نمبر 2, اگر کبھی دل میں خوف پیدا ہو تو اسے دور کرنے کا کوئی ایک طریقہ بتائیے؟ جواب, سینے پر ہاتھ رکھنا. سوال نمبر 3, جنت میں اگر کسی پرندے کا گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوگی تو وہ کتنی دیر بعد کھانے کے لیے تیار ہو کر جنتی کو ملے گا؟ جواب اسی وقت فوراً. درست جواب دینے والوں میں سے سلیکٹڈ نام بنت محمد نواز میر علی خیر پور میرس، محمد منیر سعد اتاری بہاول پور، فرقان اتاری حاصل پور، اسید رضا اتاری راول پنڈی، عبدالرحمن بن خالد محمود جامعت المدینہ سیالکوٹ، بنت الطاف حسین جلال پور جٹہ، غفران اتاری کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام عبدالرحمن بن خالد محمود جامعت المدینہ سیالکوٹ. ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر ایک، جب شکی القمر کا معجزہ پیش آیا اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کس پہاڑ پر تشریف فرما تھے؟ سوال نمبر دو، تہجد گزار کو قبر میں ایک خاص انعام ملتا ہے، بتائیے وہ کیا ہے؟ سوال نمبر تین، راہ راست سے بھٹکنے سے پہلے قارون بہت اچھا انسان تھا، یہ بتائیے کہ اس وقت اچھے کاموں کی وجہ سے اس کو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308-2626-000 اور ایس ایم ایس نمبر 0341-12-55-54 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.